الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إلا الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لبيك لا شريك لك لبيك، إلا الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إلا الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف آپ سب؟ مجھے امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سب کو اپنی خیر و عافیت میں رکھے. آمین. ہم پہلے دعا کرتے ہیں. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ربنا زدنا علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا، اللہم وفقنا لما تحب وترضى. آمین. یہ بتائیے کیسا چل رہا ہے؟ الحمدللہ آپ سب کا کورس کیسا چل رہا ہے؟ اچھا چل رہا ہے. اور کیسا گزرا آپ کا ویکینڈ؟ آپ کا ویکینڈ کیسا گزرا؟ الحمدللہ اچھا گزرا. آپ سب کو پتہ ہے نا کہ آپ کا جو کورس ہے الحمدللہ تکمیل ہونے والا ہے نا. آپ سب کو بتایا گیا تھا، آپ سب کو یاد ہے یہ بات؟ جی الحمدللہ. کون سی ڈیٹ ہے جس پر آپ کا کورس تکمیل ہو رہا؟ جی شاباش. جی انشاءاللہ 17 کو، 17 مارچ، جو کہ فرائیڈے ہے. الحمدللہ. بس آپ یہ بتائیے کیا فیلنگز آ رہی ہیں کہ الحمدللہ ماشاءاللہ اتنا کچھ آپ کو ماشاءاللہ سیکھنے کا موقع ملا نا. اور دیکھیے کہ کورس جب بھی الحمدللہ ہم قرآن کے ساتھ جڑتے ہیں، ہم کچھ نہ کچھ ضرور لرن کرتے رہتے ہیں نا. اور ہمارا جسے کہا جائے کہ نہ صرف یہ کہ آگے لرن کرنے سے حکمتیں آتی ہیں، مزید یہ کہ علم میں بھی اضافہ ہوتا ہے نا، اور آپ آسان انداز سے اپنی بات آگے کنوے کرنے والے بن جاتے ہیں. جی الحمدللہ. چلیے پہلے چھوٹی سی بات آپ کے سامنے، چھوٹا سا قصہ رکھوں جو کہ بڑا پیارا ہے اور الحمدللہ کافی آئی اوپننگ قصہ ہے. میں نے سوچا آپ سے شیئر کروں، آپ سنیں گے. یہ وہی میں نے بتایا آپ کو، بک دعاؤں کی قبولیت کے سنہرے واقعات ہیں، دارالسلام کی بک ہے. بہت پیارا سا واقعہ ہے، میں نے سوچا آپ سے شیئر کروں کیونکہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہمارے ساتھ ایسی کیفیات آتی ہیں نا، ہمارے پاس نہیں تو ہمارے آس پاس ایسی کیفیات نظر آتی ہیں. تو ایسے موقع پر جب انسان اللہ تعالیٰ کو المستعان مان لیتا ہے تو پھر اس کی امیدیں اور یقین سے اسی سے رہتا ہے نا. تو بات کیا ہے کہ انشاءاللہ اس میں سے اپنے لیے جسے کہتے ہیں عمل کے پوائنٹ دیکھیں گے، آپ سننا چاہیں گے. تو بیسیکلی اس ٹاپک کا کیا نام ہے؟ اللہ کے لیے. جی اللہ کے لیے تو کچھ بھی مشکل نہیں نا، اللہ تعالیٰ کے لیے تو کوئی بھی مشکل نہیں. کیا ہے کہ ہاسپٹل کے کمرے میں مکمل خاموشی چھائی ہوئی ہے. ایک درمیانی عمر کا شخص سفید رنگ کی چادر اوڑھے بے ہوش پڑا ہے. اسے ارد گرد کی کوئی خبر نہیں ہے نا. جسم پر مختلف آلات لگے ہوئے ہیں اور ساتھ ساتھ غذا کی مختلف ٹیوب لگی ہوئی ہیں. مشینیں لمحہ بہ لمحہ اس کے دل کی دھڑکن نوٹ کر رہی ہیں. کمپیوٹر میں اس کے بارے میں مکمل معلومات موجود ہیں. سفید گاؤن پہنے ڈاکٹر اپنے مقررہ وقت پر آتے ہیں، مریض کو چیک کرتے ہیں اور مایوسی میں سر ہلاتے ہوئے چلے جاتے ہیں. نرس تھوڑے تھوڑے وقفے سے مریض پر نظر رکھے ہوئے ہیں. مریض کی حالت تسلی بخش نہیں ہے، وہ انتہائی نگہداشت کے کمرے میں کئی ماہ سے بے ہوش پڑا ہوا ہے. ہر روز بلا ناغہ ایک عورت اپنی 14 سالہ بیٹے کے ساتھ اس مریض کے کمرے میں داخل ہوتی ہے. دونوں ماں بیٹا مریض کو نہایت شفقت اور محبت بھری نگاہ سے دیکھتے ہیں، اس کے کپڑے تبدیل کرتے ہیں، بیڈ کی سلوٹیں درست کرتے ہیں، پھر ٹک ٹکی لگا کر دیکھتے رہتے ہیں. نرس سے سوال کرتے ہیں کیا بھیتری کی کوئی صورت نظر آئی؟ نرس نے شانے اچکا کر مایوسی سے سر ہلا دیتی. مہینوں سے یہ سلسلہ جاری ہے، نوٹ کیجئے گا، مہینوں سے یہ سلسلہ جاری ہے. مریض کی حالت بدستور خطرناک ہے، وہ مسلسل بے ہوش ہے. مریضوں کی بیمارداری کا وقت مقرر ہے. ماں بیٹا وقت ختم ہوتے ہی بیچاری کے عالم میں ہاسپٹل سے رخصت ہوتے وقت اپنے ہاتھ آسمانوں کی طرف اٹھا دیتے ہیں. جب تدبیریں ناکام ہو جائیں اور امیدیں ساتھ چھوڑ دیں، ذرائع جو ہیں وہ بند ہو جائیں، اور تو پھر ایک ہی دروازہ رہ جاتا ہے اور وہ ہے آسمان والے کا دروازہ. یہ ماں بیٹا بھی آنکھوں میں آنسو لیے آسمانوں کی طرف رحم طلب نظروں سے دیکھتے ہیں. خاتون اپنے خاوند کے لیے اور بیٹا اپنے باپ کی صحت کے لیے گڑ کر دعا کر رہے ہوتے ہیں. مریضوں کی ملاقات دن میں 2 مرتبہ ہو سکتی ہے. ماں بیٹا شام کے وقت پھر آ جاتے ہیں. اس ہاسپٹل کا تمام عملہ اور مریض اس ماں بیٹے سے واقف ہیں. دونوں وقتوں میں ایک منٹ کی تاخیر کیے بغیر وہ مریض کے پاس پہنچ جاتے ہیں اور وقت مقرر پر ہاسپٹل سے روانہ ہو جاتے ہیں. ڈاکٹروں اور ہاسپٹل کے دیگر عملے کو ان پر ترس بھی آتا ہے اور حیرت بھی ہوتی ہے کہ روزانہ دو مرتبہ مریض کی زیارت کے لیے آنے کا بھلا کوئی فائدہ بھی ہے؟ وہ تو مسلسل بے ہوشی میں ہے. پھر ایک دن ایک ڈاکٹر نے اس خاتون سے کہہ ہی دیا, بی بی آپ لوگ روزانہ دو مرتبہ آنے کی تکلیف کیوں کرتے ہیں؟ مریض کی حالت میں کوئی فرق واقع نہیں ہو رہا. خاتون نے اس کے جواب میں صرف اتنا کہا. کیا کہا؟ یہ بات بہت اہم ہے. واللہ المستعان واللہ المستعان, اللہ ہی سے مدد کی درخواست ہے, اللہ ہی سے مدد کی درخواست ہے. بالآخر ایک دن ایسا بھی آیا کہ ماں بیٹے کے آنے سے پہلے معجزہ رونما ہو گیا. ہوا یہ کہ کئی ماہ سے بستر پر بغیر کسی حرکت کے پڑا ہوا مریض کروٹیں بدلنے لگا. اس نے اپنی آنکھیں کھول دی, آکسیجن ماسک کو پرے ہٹایا, نرس کو آواز دی. نرس نے دیکھا تو اس پر حیرت و تعجب کی کیفیت طاری ہو گئی. اسے یقین نہ آیا, وہ بھاگتی ہوئی آئی. مریض نے اسے تمام نالیاں ہٹانے کا اشارہ کیا. اس نے کہا ڈاکٹر ہی یہ مشینیں ہٹا سکتا ہے. اس نے ڈاکٹر کو فوری طور پر بلایا تو وہ بے یقینی کے عالم میں بھاگتا ہوا آیا. اس نے فوری طور پر مریض کے مکمل معائنے کا حکم دیا. اس نے دیکھا کہ مریض تو مکمل طور پر صحت مند ہے. اس نے مشینوں کو ہٹانے کا حکم دیا اور کہا کہ مریض کے کمرے اور جسم کی صفائی کر دی جائے. سبحان اللہ, تھوڑی دیر بعد دوسری مرتبہ مریضوں کو دیکھنے کا وقت ہوا چاہتا تھا. وقت مقرر پر ماں بیٹا کمرے میں داخل ہوئے تو ان کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو گئے. وہ بے یقینی کی کیفیت میں تھے. اللہ کی حمد و ثنا اور اس کی تعریف اور شکر کے کلمات ان کی زبانوں پر تھے. اس خاتون کی خوشی کے کیا کہنے جس کا خاوند موت کے منہ سے واپس آ گیا, اور اس بچے کی کتنی خوشی ہو رہی ہوگی تو یتیم ہونے سے بچ گیا. ڈاکٹر نے یہ منظر دیکھا تو خاتون سے کہنے لگے, کیا تمہیں امید تھی کہ ایک دن تمہارا خاوند مکمل درست ہو جائے گا, مکمل صحت مند ہو جائے گا؟ اس عورت کا جواب ملاحظہ کیجیے. ہاں, اس نے کیا کہا؟ ہاں کیوں نہیں, مجھے اس بات کا مکمل یقین تھا کہ ایک دن میں اپنے خاوند کو دیکھنے آؤں گی تو وہ بالکل بالکل صحیح حالت میں بیٹھا میرا انتظار کر رہا ہوگا. ڈاکٹر نے اگلا سوال ڈال لیا. کیا پوچھا؟ آپ کے خاوند کو شفا تو ہو گئی ہے, لیکن میں سچ کہتا ہوں کہ اس میں ہاسپٹل یا ڈاکٹروں کا کوئی کمال نہیں. میڈیکل میں کچھ حدود ہیں, ہم مریض کا علاج کرتے ہیں اور اپنے علم کے حد تک تمام صلاحیتیں بروئے کار لاتے ہیں. محترم خاتون, آپ روزانہ دو مرتبہ ہاسپٹل آتی نہیں, میں آپ کو قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ آپ کے معمولات کیا تھے, آپ اس دوران کیا کرتی رہی؟ اس خاتون نے جواب دیا, ڈاکٹر صاحب آپ نے چونکہ مجھے اللہ کی قسم دے کر پوچھا ہے تو میں آپ کو سچ سچ بتائی دیتی ہوں. کیا؟ کہ میں پہلی مرتبہ جب آتی تو اس بات کا اطمینان حاصل کرتی کہ میرا خاوند اپنی حالت پر ہے, اس کی صحت مزید خراب نہیں ہوئی. میں اس کے لیے دعا کرتی, واپس آتی, اور پھر میں اور میرا بیٹا فقراء و مساکین کے محلے میں چلے جاتے. ہم محتاجوں میں صدقہ و خیرات تقسیم کرتے اور ان سے دعائیں کرواتے. آج اللہ تعالیٰ نے میرے صبر اور دعا کا مجھے صلہ عطا کر دیا, میرا خاوند مجھے واپس مل گیا. آج سوچیں اس واقعے کو سبحان اللہ لکھنے اور بیان کرنے کا مقصد کیا ہے. اللہ کی رحمت سے انسان کبھی مایوس نہ ہو. آپ صدقہ بھی کیجیے, خیرات بھی کیجیے, صبر بھی کیجیے, نماز سے بھی مدد لیجیے, لیکن بات یہ ہے جس کا اتنا مکمل یقین ہو, اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ پہ, مطلب آپ دیکھیں نا اللہ تعالیٰ پہ اتنا اسٹرانگ توکل اور اتنا یقین, اور اس کے اس لیے جو بھی اسباب وہ عورت استعمال کر سکتی تھی کہ اپنے شوہر کو ڈاکٹر کے پاس بھی لے گئی اور علاج بھی چل رہا, مہینوں سے وہ بندہ ہوش میں ہی نہیں ہے, ساری مشینیں لگی ہوئی ہیں, بس دھڑکن جسے کاجہ چل رہی ہے, لیکن کوئی مومنٹ نہیں ہے نا, بالکل نا, بالکل حالت ایسی ہے. لیکن آپ دیکھیے اس عورت کو کیا یقین تھا کہ حالت مزید بگڑی نہیں. جب میں پہلی دفعہ جاتی اور سیکنڈ ٹائم جاتی تو پھر الحمدللہ وہاں سے جانے کے بعد سارے مساکین فقراء غریبوں کو اتنا کچھ کرنا, مطلب ہر طرح سے اس نے کوئی کسر نہیں چھوڑی نا, کہ جو بھی اسلام کے احکامات ہیں نا, کب مصیبت آئے, پریشانی ہے تو کیا ہونا چاہیے, صبر سے مدد لینی چاہیے, نماز سے مدد لینی چاہیے, صدقہ و خیرات دینی چاہیے, ہے نا, یہ سارے کام کرنے کا حکم ہے نا, اور ساتھ ساتھ دعائیں اور اللہ تعالیٰ پر توکل و یقین. سبحان اللہ, اب یہ دیکھیں کہ بعض اوقات ہم اتنا کچھ پڑھ جاتے ہیں نا, لیکن ہمارے اندر یہ کیفیات نہیں آتی, ہے نا, آپ کبھی سوچتے ہیں کہ ہم اتنا کچھ پڑھ جاتے ہیں اور اتنا کچھ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں علم دیا ہوتا ہے، لیکن جب عمل کی باری آتی ہے، کوئی ایسی پریشانی آتی ہے، اس وقت کیا ہم اتنی ساری چیزوں کو ساتھ لے کے چلتے ہیں؟ اکثر تو ہمیں یاد بھی نہیں رہتا کہ ہمیں صدقہ کرنا ہے، ہے نا؟ کبھی ہم دعاؤں میں زیادہ انجاؤ ہو جاتے ہیں تو صدقہ کرنا بھول جاتے ہیں، کبھی صرف صدقہ ہی یاد رہتا ہے، نمازوں میں دھیان ہی نہیں لگتا. تو کہنے کا مقصد سر یہ ہے کہ ایسے موقع پر انسان اللہ تعالیٰ میں حکمت دینا، اور ہم ایسے موقع پر اللہ تعالیٰ پر جو ہمارا یقین ہے، توکل ہے، وہ اتنا اسٹرانگ ہو جائے کہ واقعی سب کچھ کرنے کے بعد صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہی ہے جو ہماری جو بھی ہماری مصیبت کو ٹال سکتی ہے جو ہم پر آئی ہے نا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اس واقعے سے اپنے لیے عبرت لینے والا بنائے، اور ہمیں توفیق دے کہ جو ہم کچھ جو کچھ بھی پڑھیں، جو کچھ بھی سیکھیں، اس کو ہم عملی طور پر اپنی زندگی میں اپلائی کریں. آپ کے پاس نالج آ گیا نا، آپ کو پتہ چل گیا ہے صحیح و غلط کی پہچان، آپ کو اللہ تعالیٰ کے احکامات پتہ چل گئے، اللہ تعالیٰ کے نواحی آپ کو پتہ چل گئے. علم ہم سب کے گھروں میں، ہم سب کے دلوں میں ہے. بات یہ ہے کہ جب تک اس کے اندر ڈسپلن نہیں آئے گا، جب تک اس کو آپ اپنی تربیت کا حصہ نہیں بنائیں گے، جب تک آپ اس کے اندر اللہ تعالیٰ کا ڈر نہیں لائیں گے، آپ امپلیمنٹ کر ہی نہیں سکتے، کر ہی نہیں سکتے نا. تو بات یہ ہے کہ میرے اور آپ کے اندر اللہ کا ڈر آ جائے، وہ حکمتیں آ جائیں، وہ ڈسپلن آ جائے، وہ تربیت آ جائے کہ ہم وہ سارے کام جو ہم نے احکامات سیکھے وہ ہمارے عمل کا حصہ بن جائے، اور ایسے سچویشنز میں ہم احسن انداز سے ڈیل کر سکیں نا انشاءاللہ. میں چلتے ہیں آگے، کیونکہ آپ کی اٹینڈنس لیں گے. آپ سب ریڈی ہیں اپنے اٹینڈنس کے لیے؟ جی، میں آپ کے نام لیتی ہوں. پلیز آپ لگ بیک ٹائپ کیجیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عثمان فضل، میمونہ پروین، بشرا احمد، رابعہ اکبر، سبیحہ خان، شازیہ عامر، زرینہ محمد، سلمہ شیخ، نبیلہ عامر، فائقہ احمد، عثمہ طاہر، شمائلہ ارشد، یاسمین اقبال، زہرہ ترابی، شہناز فاطمہ، نرگس رحمان، تنویر جہاں، رفندہ عزیز، نادیہ ناد، مسعودہ حسین. جی، مجھے امید ہے آپ سب نے اپنی اٹینڈنس مارک کر دی ہوگی. اگر آپ میں سے کوئی لیٹ ہے تو پلیز اپنی اٹینڈنس مارک کر دیجیے. انشاءاللہ ہم اپنے گرامر کے سیشن کی طرف چلتے ہیں. ہم ریکویسٹ کریں گے سسٹر بشرا، اگر آپ پلیز روم میں ہیں تو اپنا ہینڈ ریز کیجیے. کیسی چل رہی ہے آپ سب کے گرامر؟ انجوائے کر رہے ہوں گے نا؟ الحمد للہ. جی تو ہم جی الحمد للہ سسٹر بشرا رہتی ہیں. جزاکم اللہ خیر کثیرہ. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ربنا زدنا علما، ربنا زدنا علما، ربنا زدنا علما. الحمدللہ میں بھی ٹھیک ٹھاک. آپ لوگوں کے ہوم ورکس میں نے چیک کیے تھے، الحمد للہ ظاہر کافی اچھا فہم تھا جو افعال کی ہم لوگ ترتیب کر رہے ہیں اس میں. تو کچھ کوشچنز ہیں جو اسٹوڈنٹس نے پوچھے تھے. اس میں ایک کوشچن ایک اسٹوڈنٹ نے پوچھا تھا کہ جیسے ہمارے پاس دائے ہوتی ہے فاعلہ کی یا فعلہ کی، تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یفعلو ہے یفعلو ہے؟ جیسے آپ دیکھیں ضرب بھی فعلہ کی دائے پہ ہے، پھر فتح بھی فعلہ کی دائے پہ ہے، لیکن فتح یفتحو ہوتا ہے اور ضرب یضربو ہوتا ہے. تو اس میں کیسے پتہ چلے گا کہ یفعلو دائے ہے یا یفعلو دائے ہے؟ تو اس میں اصل میں ہمیں ڈکشنری سے پتہ لگ جاتا ہے یہ بات، کیونکہ جب آپ ڈکشنری کنسلٹ کرتے ہیں تو اس میں کوئی بھی مادہ جیسے اگر آپ کو دیا ہوگا تو اس کے ساتھ اس کا باب لکھا ہوگا. جیسے فا اگر لکھا ہوگا تو فتح یفتح باب کی ڈائے کے اوپر آپ اس کو لے کر جائیں گے. اگر ضرب لکھا ہوگا تو ضرب یضربو پہ، اگر سین لکھا ہوگا تو سمیع یسمعو پہ. یعنی جو جتنے باب ہم نے دیکھے تھے ان کا جو فرسٹ لیٹر ہے ماضی کا، وہ آپ کو ساتھ میں لکھا ہوا ملے گا. تو گرامر کی کنسلٹیشن سے پھر قرآن مجید جیسے آپ پڑھتے ہیں تو اس میں آپ کے میموری میں جو ورڈز آ جاتے ہیں ان سے آپ خود جج کر سکتے ہیں قرآن مجید کی مدد سے. اور آہستہ آہستہ جتنا آپ کا اس میں آپ آگے علم حاصل کرتے رہیں گے تو آپ کی اپنی بھی ایک ذہن ہوگا،
کہ علم کے حساب سے بھی آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ اس کی دائیں کون سی ہے, ورنہ اس کا کوئی فائدہ وغیرہ نہیں ہے کہ ہم اس کے اوپر جج کر سکیں. ٹھیک ہے, پھر ایک سوال تھا سورة المجادلہ کی آیا نمبر 13 کے لیے, کہ وہاں پر ایک ورڈ تھا فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ, تو یہاں پہ فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا, تَفْعَلُوا میں نون حذف کیوں ہوا؟ تو نون اس میں اس لیے حذف ہوا کیونکہ اس سے پریویس میں ہمیں لم مل رہا ہے, تو لم نے تفعلونا کے اوپر افیکٹ کیا اور تفعلو کر دیا. یہ اصل میں ابھی ہم لوگوں نے چیز پڑھی نہیں ہے, کچھ نواسب المضارے ہوتے ہیں, کچھ جوازم المضارے ہوتے ہیں, جن کی وجہ سے پھر جو مضارے ہے اس کے اوپر افیکٹ آتا ہے اور نون حذف ہو جاتا ہے. بعض دفعہ اگر واحد کا سیگا ہے تو اس کا لاسٹ لیٹر ساکن ہو جاتا ہے, تو اس کو آپ ایسے ہی سمجھ لیں جیسے ہم نے مضاف مضاف الیہ میں دیکھا تھا کہ مضاف کا اعراب ہلکا کرنے کے لیے ہم بالکل ایسے ہی نون گرا دیتے ہیں. اگر جمع کا کوئی سیگا ہو مضاف کی اس میں پوزیشن پہ تو ہم اس کا نون ہٹا دیتے ہیں. اسی طرح کچھ مضارے کے اوپر بھی بعض دفعہ اس طرح کے افیکٹس آ جاتے ہیں. تو اس آیا میں آیا نمبر 13 سورۃ المجادلہ فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا, تَفْعَلُوا کا نون کیوں گرا؟ یہ تَفْعَلُونَ تھا ایکچولی, لیکن اس کا نون کیوں گرا؟ اس سے جو پریویس میں آپ کو حرف مل رہا ہے لام اس کی وجہ سے. ٹھیک, اس کے بعد ایک سوال تھا یفلیحو, کہ یفلیحو جو ہے اگر یہ مجہول کا صیغہ ہے تو اس کو یفلحو ہونا چاہیے. تو اصل میں یہ والا جو صیغہ ہے یہ ہم نے پڑھا نہیں ہے کیونکہ یہ مزید کے ابواب میں ہے. تو یہ جیسے کچھ ہم مجرد کو پڑھ چکے ہیں, مزید ہم نے پڑھنا ہے, تو کچھ کنفیوژن تو چلتی رہے گی جب تک آپ لوگ مزید کے ابواب کو نہیں اسٹڈی کریں گے. لیکن اس کے لیے میں آپ کو ایک کلو دوں گی, اگر آپ اس کو ذہن میں رکھیں گے تو اس سے پھر انشاءاللہ آپ کو افعال کو پہچاننے میں تھوڑی آسانی ہوگی. کہ ہم نے جتنے بھی افعال پڑھے ہیں فعل مضارے کے جتنے بھی ڈائز پڑھی ہیں, ان ڈائز میں ہمارے پاس جو علامت مضارے ہے وہ تمام کی تمام ڈائز میں فتحہ کے ساتھ آ رہی ہے, صرف ایک مضارے مجھول کو چھوڑ کے. اور مضارے مجھول اگر اس کی جو علامت مضارے ہے وہ دمہ کے ساتھ ہے تو اس کا عین کلمہ کسرہ کے ساتھ ہے. اس چیز کو آپ یاد رکھیں کہ آپ نے صرف اگر آپ کو فعل مضارے میں علامت مضارے جو ہے وہ اگر دمہ کے ساتھ ملے گی تو آپ نے صرف اس دائے کے اوپر کانسنٹریٹ کرنا ہے جس میں عین کلمہ آپ کو کسرہ کے ساتھ ملے, کیونکہ جب آپ کو سوری عین کلمہ فتحہ کے ساتھ ملے, جو ہم نے فعل مضارے مجھول کی دائے پڑی ہے وہ یفعلو ہے, کہ عین کلمہ اگر آپ کو فتحہ کے ساتھ ملتا ہے اور علامت مضارے دمہ کے ساتھ تو پھر وہ آپ کا مجھول ہوگا, مضارے مجھول. اور اگر آپ کو کسرہ کے ساتھ مل جاتا ہے علامت مضارے دمہ اور عین کلمہ کسرہ کے ساتھ مل رہا ہے تو دیٹس مین وہ آپ کا مزید کا باب ہو جائے گا, مزید کا وزن ہو جائے گا. ٹھیک, اب ہم آج کے لیسن پہ آتے ہیں. ہم لوگ پڑھے تھے غیر صحیح افعال. غیر صحیح افعال میں ہم نے سب سے پہلا جو ہمارا گروپ آ رہا تھا وہ ان الفاظ کا تھا جن کے روٹ لیٹرز میں حمزہ آئے, یعنی محمود. پھر سیکنڈ میں ہمارے پاس تھا جس کے روٹ لیٹرز میں کوئی تکرار ہو, کسی ایک حرف کی تکرار ہو رہی ہے, اس کو ہم نے مضاعف کا نام دیا تھا اور ہم مضاعف کو پڑھے تھے. اس کو ہم نے شروع کیا تھا, کچھ اس کی مثالیں بھی ہم نے کی تھیں, اس کو بنانے کا طریقہ بھی ہم نے دیکھا تھا. ہاں, اس میں ہم نے جو ایک امپورٹنٹ رول پڑھا تھا وہ کیا پڑھا تھا کہ اگر تو ہمارا لام ہمارا متحرک ہوتا ہے, لام کلمہ سے جو پچھلا لیٹر ہوگا اس کو ساکن ہونا چاہیے, یعنی عین کلمہ کو ساکن ہونا چاہیے, تو عین کلمہ اگر ساکن ہوگا تو ہم تو پھر ہمارے لیے وہ ایک آئیڈیل سچویشن ہوگی, اور اگر عین کلمہ ساکن نہیں ہوگا تو ہم نے عین کلمہ کی جو حرکت ہے اس کو فا کلمہ پہ شفٹ کرنا ہے اور عین کلمہ کو ساکن کر دینا ہے. تو اس میں جیسے ہم مضارع کا وزن دیکھیں تو اس پہ یہ رول اپلائی ہوتا ہے, جیسے ہم نے جو لاسٹ ٹائم مثال کی تھی وہ یمدودو کی مثال تھی. اگر ہم اس کو بغیر ادغام کے دیکھیں تو یہ ورڈ بنے گا یمدودو. تو یمدودو میں آپ دیکھیں کہ جو عین کلمہ ہے, یعنی اس میں جو فرسٹ دال دمہ کے ساتھ آ رہی ہے وہ عین کلمہ ہے, اس کی دمہ کو ہم نے فا کلمہ پہ شفٹ کر دینا ہے. تو فا کے پاس اپنی کوئی حرکت نہیں ہے, فا کلمہ ساکن ہے یعنی میم, تو جو میم ہے وہ دمہ لے لے گا, فا کلمہ دمہ لے لے گا اور یمدو لیٹر بن جائے گا, یعنی جو فرسٹ دال ہے وہ ہم نے ساکن کر لیا یمدو. اور پھر اگر ہم اسی میں ماضی کے فعل کو دیکھیں تو مدد ہمارے پاس بنتا ہے. اب آپ اس میں دیکھیں کہ ہمارے پاس جو عین کلمہ ہے وہ بھی فتحہ کے ساتھ ہے اور میم کلمہ بھی فتحہ کے ساتھ ہے, تو اس میں ہم نے کیا کرنا ہے, عین کلمہ کو زبردستی ہم نے ساکن کیا اور اس کی حرکت بیچ میں سے غائب کر دی. مدہ, میم کے پاس اپنی فتحہ ہے, دال کی جو فتحہ یعنی جو فرسٹ دال عین کلمہ ہے اس کی فتحہ کو ہم نے حذف کر دیا, غائب کر دیا, اس کو زبردستی ساکن کیا اور مدہ ورڈ بنا دیا. یہ ہم نے ایک امپورٹنٹ رول پڑھا تھا جس سے ہم اگر ہمیں باب پتہ چل جائے تو اس کے بعد ہم اس کی جو حرکات ہے وہ خود سے دے سکتے ہیں. مدہ یمدو, ٹھیک, اس کو ہم ڈسکس کر چکے تھے. اس کے بعد ہم نے کچھ اور حروف بھی دیکھے تھے, الفاظ بھی دیکھے تھے, اور میرا خیال ہے لاسٹ اگزامپل جو ہم نے کی تھی وہ کی تھی تبت یدا ابی لہب کی, یا اگر مجھے کوئی اسٹوڈنٹ بتا دے کہ ہم نے اینڈ پہ اینڈ کہاں پہ کیا تھا. ہم نے لاسٹ کلاس میں جو لاسٹ بات تھی وہ کیا پڑھی تھی, اوکے, مدہ کو پڑھا تھا, ٹھیک ہے, ٹھیک. اس کا مطلب ہے یہ ابھی ہم نے جو سورۃ تب کی کچھ آیات ہے سٹارٹنگ وہ بھی ہم نے کرنی ہے, ٹھیک ہے. اوکے, اب میں آپ کو نیکسٹ مثال دیتی ہوں اس کی. اس میں ہمارے پاس نیکسٹ جو مادہ ہے وہ ہے دال عین اور عین, دال عین عین, اس کا باب ہے نصرا. اب دیکھیں, اب باب اس میں امپورٹنٹ اس لیے ہے کیونکہ جو ہم نے مطلب ہمیں اس چیز کی ویسے ضرورت نہیں بھی پڑتی, لیکن بعض دفعہ مجھے ایک منٹ دیجیے گا. اوکے, تو دال عین عین ہمارے پاس مادہ ہے اور اس کا جو باب ہے وہ ہے نصرا, نصرا نصرا یمسرو, ٹھیک ہے. اور مددہ کا بھی جو باب ہے وہ ہمارے پاس نصرہ باب ہی ہے کہ آپ دیکھیں اس میں ہمارے پاس بعض یہ جو اعراب ہیں یہ ہمیں اس چیز میں ہیلپ کرتے ہیں کہ ہم نے اصل میں جب عین کلمہ اور فا کلمہ اس کی حرکات کو ہم بعض دفعہ آگے پیچھے کر رہے ہیں. جیسے آپ مدارے دیکھیں یم دودو کا, تو یم دودو میں ہم نے جو دال کی ضمہ تھی وہ میم کو دے دی, تو اس لیے اگر ہمیں باپ کا پتہ ہو تو ہم اعراب اس سے جج کر سکتے ہیں, جو حرکات ہیں ان کا ہمیں پتہ چل جاتا ہے اور پھر ان کی شفٹنگ میں آسانی ہو جاتی ہے. تو اگر آپ کو کوئی مادہ دیا جائے اور اس کے ساتھ آپ کو اس کا باپ بتایا جائے تو اس میں پھر آسانی اس چیز کی ہوگی کہ آپ اس کا وزن خود سے بنا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, جیسے دال عین عین اور نصرا اس کا جو باب ہے وہ ہے. اب اگر نصرا کے وزن پہ دال عین عین کو کریں تو دعا, ٹھیک ہے, لیکن اس میں ہم نے کیا کرنا ہے کہ جو عین کلمہ ہے اس کو ہم نے ساکن کرنا ہے, اور اس کو ہم نے زبردستی ساکن کرنا ہے اس لیے کیونکہ ہمیں فا کلمہ متحرک ملا ہے, فا کلمہ ہمارے پاس ساکن نہیں ہے. یہ وہی رول ہے جو ہم نے لاسٹ کلاس میں ڈسکس کیا تھا, اسی کے مطابق ہم عین کلمہ کو ساکن کر دیں گے اور یہ جو ورڈ ہے وہ بن جائے گا دا, یعنی دال ہوگا فتحہ کے ساتھ اور عین لکھا جائے گا ایک بار, ٹھیک ہے, عین کے اوپر تشدید اور پھر فتحہ دا. اور اس کا مضارع اگر یم سرو کے وزن پہ ہم بنائیں تو وہ بنتا ہے یدعو, ٹھیک ہے. اب آپ دیکھیں کہ یہ ورڈ بولنے میں کتنا مشکل ہے, دعا یدعو, تو اصل میں یہ جو رول بنا ہے کہ تشدید دے دی جائے اور اس الفاظ کے جو اعراب ہیں ان کو ہلکا کر دیا جائے, یہ عربوں نے اسی وجہ سے بنایا ہے کہ زبان کے اندر جو آسانی پیدا ہو وہ اس وجہ سے ہو, اس تشدید کی وجہ سے ہو جاتی ہے. تو یدعو میں آپ دیکھیں کہ ہمارے پاس جو دال ہے وہ فا کلمہ ہے اور عین عین کلمہ ہے, تو اس میں ہم نے کیا کرنا ہے کہ جو فرسٹ عین ہے اس کی ضمہ ہم نے دال کو دینی ہے فا کلمہ کو, ٹھیک ہے, اور جو عین کلمہ ہے اس کو ساکن کرنا ہے. تو اگر اس رول کے مطابق ہم اس کا مضارع کا وزن بنائیں تو وہ کیا بنے گا, اس میں ہم نے فرسٹ عین کی ضمہ دال کو دے دینی ہے اور فرسٹ عین کو ساکن کر دینا ہے, تو وزن کیا ہمارے پاس بنے گا یدعو میں. یم سرو کے وزن پہ یدعو, ٹھیک ہے, کیونکہ اس کا نصرہ باب ہے, دعا کا نصرہ باب ہے, تو یدعو اس کا مضارع بنے گا یم سرو کے وزن پہ, لیکن ہم نے تشدید لے کر آنی ہے, فرسٹ جو عین کلمہ ہے اس کو ہم نے ساکن کرنا ہے اور عین کلمہ کی حرکت ہم نے کس کو دینی ہے, فا کلمہ کو. تو ہمارے پاس یہاں پر جو دال ہے وہ فا کلمہ ہے اور فرسٹ عین عین کلمہ ہے, تو جو عین کلمہ کی ضمہ ہے وہ دال کو جائے گی اور عین کلمہ ساکن ہو جائے گا. ہاں جی, یدعو جو ہے وہ اس کا مضارع بنے گا, دعا یدعو, یہ آپ کے پاس اس کا وزن بن جائے گا. باب نصرہ سے یہ ورڈ ہے. ٹھیک, یدعو میں عین پہ تشدید ہوگی اور پھر ضمہ, دعا یدعو ہوتا ہے دھکا دینا. ہاں جی, کسی اسٹوڈنٹ نے اعراب کے ساتھ اس کو حرکات کے ساتھ لکھ دیا. ٹھیک, اس کے بعد آپ کے پاس جو نیکسٹ ہے وہ روٹ ورڈز حبابا. ٹھیک ہے, یہ بھی باب نصرہ سے ہے. ہا باب باب, یہ بھی باب نصرہ سے ہے. تو اگر ہم اس کو دیکھیں نصرہ کے وزن پہ ہا بابا, پھر ہم نے عین کلمہ کو زبردستی ساکن کرنا ہے کیونکہ فا کلمہ جو کہ ہا ہے وہ آلریڈی حرکت کے ساتھ ہے. تو حبض یہ ہمارے پاس جو فیل بنے گا وہ حبض بنے گا. ٹھیک, اور اس کا مبارے اگر ہم دیکھیں تو ہمارے پاس مبارے کیا ہے کہ اگر نصرہ ینصرو کے وزن کے ہم دیکھیں تو یحدودو ینصرو یحدودو یہ اس کا وزن بنتا ہے اگزیکٹلی یحدو. تو اس میں ہم نے کیا کیا کہ جو فرسٹ ضاد ہے عین کلمہ اس کی حرکت ہم نے ہا کلمہ کو دے دی جو کہ فا ہے, فا کلمہ ہے ہمارے پاس. تو یحبو اس کا وزن بن جائے گا حبدا یحبو. حبدا یحبو ہوتا ہے کسی چیز کے لیے ترغیب دینا, بک اپ کرنا کسی کو. جیسے ہمارے پاس احادیث بھی ہوتی ہیں, جیسے روزے کی ترغیب کے لیے احادیث ہوتی ہیں, نفلی نمازوں کے لیے جو ہمیں کچھ احادیث دی جاتی ہیں تو وہ اصل میں ترغیب دینے کے لیے جو احادیث ہوتی ہیں اس کے لیے ہم یہ والا فعل استعمال کر سکتے ہیں حبا یحبو. اوکے, اب جیسے دعا ہے, دعا فعل جو دھکا دینا اس سے پہلے ہم نے دیکھا وہ ہمیں کچھ قرآن مجید کی آیت میں بھی ملتا ہے, سورة الماعون میں ارأیت الذی یکذب بالدین فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُ الْيَتِيمِ کہ کیا تم نے اس شخص کو دیکھا جو کہ دین کو بدلے کے دن کو جھٹلاتا ہے, فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُ الْيَتِيمِ. تو پھر آگے سے اس کی کوالٹیز بتائی جا رہی ہیں کہ جو بدلے کے دن کو جھٹلاتا ہے وہ کیسا شخص ہے جو يَدُعُ الْيَتِيمِ یتیم کو دھکے دیتا ہے, وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ. اور دوسری اس کی کیا کوالٹی ہے کہ وہ ترغیب نہیں دیتا مسکین کو کھانا کھلانے کی, کیونکہ آپ دیکھیں خود کھانا کھلانا اگر آپ خود نہیں کھانا کھلا سکتے تو آپ کسی کو ترغیب دے دو, کیونکہ آپ کے اگر اللہ تعالیٰ نے اتنا مال نہیں دیا تو آپ ترغیب دے سکتے ہو, یہ بھی ایک نیکی کا کام ہے, کیونکہ اگر آپ کے کہنے پہ کوئی شخص نیکی کرتا ہے تو اس کا اجر آپ کو بھی ملتا ہے. تو پھر آپ دیکھیں کہ کوئی مال والا شخص یہ کام نہیں کر سکتا ترغیب دینے والا, کیونکہ اگر کوئی مال والا شخص, مال رکھنے والا شخص کسی کو کہے گا تو اس کو جواب میں سب سے پہلے یہی چیز سننی پڑے گی کہ تم خود کھلا دو, تم خود کیوں نہیں مسکین کو کھانا کھلاتے. تو اصل میں جس کو بدلے کے دن کا یقین ہی نہیں ہوتا وہ ایسے کام کیسے کر سکتا ہے, کیونکہ ہم لوگ اگر مسلمان ہونے کی وجہ سے یا ایمان رکھتے ہیں قیامت کے دن پہ تو ہمیں اجر ملنے کا ایک لالچ بھی ہوتا ہے جنت کی وجہ سے, اور اچھے اخلاق کو فالو کرتے ہوئے ہم یہ سارے کام کرتے ہیں. تو جس شخص کو قیامت کا انکار ہوتا ہے وہ یہ سارے کام نہیں کرتا پھر, کیونکہ اس کے لیے دنیا کی زندگی, مال دولت, یہی سب چیزیں زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہیں. اوکے, دعا اگر فیل آپ دیکھیں تو اس کے لیے ہم کیسے کریں گے, جمع مونس غائب اور واحد مونس حاضر. جسٹ اے منٹ, مجھے دیکھنے دیں, جمع مونس غائب. اس میں جو آپ کے پاس فیل بنے گا وہ دعا نہ بنے گا, فعلنا کے وزن پہ دعا نہ. مدد کے لیے آپ کہہ رہی ہیں, اگر ہم دعا فیل کو دیکھیں تو دعا فیل سے ہمارا جو جمع مونس غائب کا سیگا ہے نہ کے وزن پہ بنے گا دعانا. ٹھیک ہے, اوکے. اور اگر حبہ فعل سے ہم دیکھیں تو ہمارے پاس جو جمع مؤنث غائب کا صیغہ بنتا ہے وہ حببنا. اوکے, مضارع کو اگر ہم دیکھیں تو رائٹ یدعو, ہمارے پاس فعل ہے یدعو اور یفعلنا. جسٹ اے منٹ, مجھے تھوڑا سا ٹائم دیں گے آپ؟ یدعونا, یدعونا, کیونکہ اس میں ہم نے باپ کا بھی دھیان کرنا ہوگا کہ آپ دیکھیں نصر یم سرو, تو یم سرو میں جو ہمارے پاس عین اور لام کلمہ ہوتا ہے وہ بما کے ساتھ ہوتا ہے, تو ہم نے اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ اگر جب ہم اس کی تشدید کو کھولیں گے تو اس وقت ہم نے اس کو عین کلمہ کو دما کے ساتھ ہی رکھنا ہے. ید رکنا, فرسٹ عین جو ہے وہ ہمارے پاس ید رکنا اور تد رکنا, فرسٹ عین دما کے ساتھ آئے گا ہمارا اور سیکنڈ عین جو ہے وہ ساکن ہوگا. اور اسی طرح یحددنا اور تحددنا, کیونکہ دونوں کا ہمارے پاس جو باب ہے وہ نصر باب ہے, تو اس میں ہم نے جو عین کلمہ کی حرکت ہے وہ ہم نے باب کے اکارڈنگ ڈالنی ہے. یہاں پہ ہمارے پاس نصر باب ہے ان دونوں افعال کا, اور مددہ جو میم دال دال کا باب ہے وہ بھی ہمارے پاس جو ہے وہ نصر باب سے ہی ہے. تو اگر ہم اس کا دیکھیں گے تو یم ددنا اور تم ددنا, تو اس میں ہم نے جو عین کلمہ یعنی جو ہمارے پاس فرسٹ دال ہے یمدودنا تمدودنا, اس میں ہم نے اس کو دمہ دینی ہے. اسی طرح دال عین عین میں ہم نے یدعونا فرسٹ عین کو دمہ دینی ہے تدعونا, اور حبا باب میں بھی ہم نے جو ہے اس میں یحدودنا فرسٹ عین کو فرسٹ عین کلمہ فرسٹ دوت کو جو عین کلمہ ہے ہمارا اس کو ہم نے دمہ دینی ہے. اس میں ہم نے جو باب کی حرکات ہیں اور اس میں چینجنگ جو باپ کی حرکات میں آتی ہیں وہ عین کلمہ ہی میں آتی ہیں زیادہ تر, تو وہ ہم نے دھیان رکھنی ہے اس اپنے ابواب کے وزن کے مطابق ہی ہم نے اس کو کرنا ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد نیکسٹ جو مادہ ہے دیکھیں, ابھی تک جو ہم نے تین مثالیں کی ہیں وہ باب نصرہ سے ہی کی ہیں. ابھی انشاءاللہ اور مثالیں آئیں گی جو ایک سمیع باب سے بھی ہے. یہ ٹاپک جب تک کمپلیٹ ہوتا ہے جب تک انشاءاللہ ہم جو عین کلمہ کی حرکات ہیں اس کو چینج کرنے کے اعتبار سے کچھ مثالیں دیکھیں گے, وہ آج کے لیسن میں انشاءاللہ آئیں گی آپ کی. تو اس میں جب ہم وہ مثالیں کریں گے تو اس سے بھی آپ کو تھوڑا سا آئیڈیا ہو جائے گا. پھر ہم یہ کر سکتے ہیں کہ جو جو مثالیں ہم آج کلاس میں کر رہے ہیں وہ ہم ہوم ورک میں لے لیں تاکہ ہمیں پریکٹس ہو جائے تھوڑی, تو پھر آپ کو پتہ چل جائے گا کہ عین کلمہ کی جو حرکت ہے اس کو آپ نے کیسے چینج کرنا ہے. تو اس کے لیے تھوڑی سی پریکٹس چاہیے ہوگی. اوکے, باپ کی چینجنگ کا ہمیں پتہ چلتا ہے یا تو قرآن مجید سے پتہ چلتا ہے اور یا پھر ڈکشنری کو کنسلٹ کر کے پتہ چلتا ہے کہ اب فلاں مادے کا کون سا باب ہے, تو اس اعتبار سے پھر اس کی جو اعراب ہے جو اس کی حرکات ہیں اسپیشلی عین کلمہ کی وہ چینج ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے, نیکسٹ ہمارے پاس جو مادہ ہے وہ ہے سین بابا. ٹھیک ہے, سین بابا ہمارے پاس نیکسٹ مادہ ہے. اوکے واحد مونس کو ہم کیسے چینج کریں گے؟
واحد مونس آ جاتا ہے.
واحد مونس حاضر, کیونکہ چینجنگ ہماری ماضی میں آ رہی ہے یہ واحد مونس حاضر کی, تو اس میں جیسے ہم اگر دیکھیں ہا بہت بہت مادے سے دیکھیں ہم, نہیں مدارے میں چینجنگز نہیں ہو رہی نا. دیکھیں آپ جب ہمارے پاس تشدید کھلتی ہے تب ہمیں عین کلمہ کی عین کلمہ میں تھوڑی سی پرابلم ہوتی ہے, تب ہم نے اس کو کوئی نہ کوئی حرکت دینی ہوتی ہے. اوکے اگر آپ مدارے ہی کو پوچھنا چاہ رہی ہیں تو حمدودنا تم دودنا یم دودنا آپ کے پاس جو ہے وہ یم دودنا آپ کے پاس ہے جمع مذکر غائب کا سیگا ہے یم دودنا, اور تم دودنا آپ کے پاس جمع مونس حاضر کا ہے. ٹھیک ہے یم دودنا جمع مونس غائب کا اور تم دودنا جمع مونس حاضر کا, دونوں مونس کے سیگے ہیں. یم دودنا آپ کا غائب کا سیگا ہے اور تم دودنا حاضر کا, اور واحد مونس حاضر تمدو, واحد مونس حاضر بھی آپ کا تمدو ہوگا, اور واحد سوری واحد مونس حاضر اوکے میں اس کو مذکر انٹرپریٹ کری تھی, جو واحد مذکر حاضر ہے وہ تمدو ہوگا, لیکن تمدینہ مونس کا سیگا جو ہے وہ تمدینہ, اس میں بھی آپ کی مرجنگ ہوگی. واحد مونس کے جو سیگا ہے اس میں بھی آپ کی مرج ہوتی ہے, دال کے اوپر تشدید آتی ہے تمدین. ٹھیک ہے میں یہ جو مدہ سے گردان ہے انشاءاللہ میں اگر مجھے یاد رہا تو میں اس کو پکچر بنا کے بھیج دوں گی, اور اگر میں نہ بھیج سکی تو مجھے پلیز میسج پہ یاد کرا دیجیے گا, کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ آپ لوگوں کو اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ آپ دیکھ کے اس کو زیادہ اچھے طریقے سے گراسپ کر سکیں. اوکے اب ہم آتے ہیں اپنے وعدے پہ مادے پہ سین بابا. اس مادے کا بھی جو باب ہے وہ باب نصرہ ہے, سببا یس بوبو نصرہ ینصرو کے وزن پہ. پھر جب ہم اس کے اعراب میں جو چینجنگ لائیں گے تو ماضی میں ہم نے زبردستی عین کلمہ کو ساکن کر کے سب, اور مضارع میں جو ہم حرکات کو چینج کرتے ہیں عین کلمہ, چونکہ ہمارے پاس فا کلمہ ساکن ہوتا ہے تو عین کلمہ کی جو غمہ ہے وہ فا کلمہ کو ہم دے کے یسبو اس کا وزن بنا دیتے ہیں. سب یسبو اس کا مطلب ہوتا ہے گالی دینا. سب یسبو اب ہمیں حدیث میں اس کا اس کی مثال ملتی ہے سبا یسبو کی. من الکبائر شتم الرجل والدیہ, کبیرہ گناہوں میں سے ہے کہ کوئی شخص اپنے ماں باپ میں سے کسی کو گالی دے. والدیہ اب یہاں پہ دیکھیں جو والدیہ ہے وہ مضاف ہے, اور اسی وجہ سے اس کا جو والدینی نون جو ہے وہ حذف ہو گیا, کیونکہ ہم نے اس کا اعراب ہلکا کرنا تھا. والدیہ هل يشتم الرجل والديه, تو پھر صحابہ کرام نے پوچھا کہ کیا کوئی ایسا شخص بھی ہوتا ہے جو کہ اپنے ماں باپ کو گالی دے, تو اس کے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا, یسب اب الرجل فیسبه, کہ وہ شخص گالی دیتا ہے یسب. اب یہاں پہ آپ دیکھیں یسب جو آپ کے پاس سیگا آ رہا ہے وہ واحد مذکر غائب کا ہے یسبو, یہیں سے آپ نے گردان شروع بھی کرنی ہوتی ہے. سب یسبو واحد مذکر غائب کا سیگا ہے, اور کہ کوئی شخص کسی کے ماں باپ کو جب گالی دیتا ہے تو پھر بدلے میں اس کے ماں باپ کو گالی دی جاتی ہے. اور یسبو امہ فیسبو امہ, کہ جب کوئی شخص کسی کی ماں کو گالی دیتا ہے تو بدلے میں دوسرا شخص سننے والا اس شخص کی ماں کو گالی دے دیتا ہے. تو اسی طرح اس حدیث میں پھر ہمیں کس چیز سے منع کیا گیا کہ آپ کسی کے ماں باپ کو برا بھلا مت کہیں, گالی نہ دیں, کیونکہ وہ غصے میں آ کے پھر آپ کے ماں باپ کے اوپر آئے گی, اور اس کا گناہ جو ہے وہ انسان کا ایسا ہے جیسا انسان خود اپنے ماں باپ کو گالی دے رہا ہے. کیونکہ آپ اس حدیث میں دیکھیں نا کہ شروع کہاں سے ہو رہی ہے, من الکبائر شتم الرجل والدین, کہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے کہ کوئی شخص اپنے ماں باپ کو گالی دے. تو کسی کے ماں باپ کو گالی دینا بھی اسی گناہ کے اندر آ رہا ہے کہ آپ کسی کے ماں باپ کو گالی دیں گے تو وہ الٹا جب آپ کے ماں باپ کو گالی دے گا تو آپ نے ڈائریکٹلی بے شک اپنے ماں باپ کو گالی نہیں دی, لیکن گناہ وہ کبیرہ گناہوں میں ہی شامل ہوگا, اور ایسے ہی ہے جیسے آپ نے اپنے ماں باپ کو گالی دی. ٹھیک ہے, یہ ہمارے پاس تین بابا والا فیل بھی ہو گیا. اوکے, اب جو نیکسٹ ہمارے پاس مادہ آ رہا ہے وہ بھی نصر اب آپ سے ہے, تا با با. تو اس کو میں چینج کیا ہوا لکھ دیتی ہوں, تب با یتبو, کیونکہ ہم پہلے جتنی ساری مثالیں ہیں وہ کر چکے ہیں باب نصرہ سے ہی. تو تب با یتبو, یہ بھی باب نصرہ سے ہی ہے, اور یہ ہمیں قرآن مجید میں ملتا ہے اس کا کہ تبت یدا ابی لہب یوں وتب, کہ ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ جائیں اور اس کو ہلاکت ملے. تو یہ بھی ہمارے پاس مضاعف فعل ہے. ٹھیک, اس کے بعد ہم نیکسٹ جو مثال ہے وہ کسی اور باب سے دیکھتے ہیں. پھر ہمارے پاس جو مادہ ہے وہ ہے فا را را. یہاں پہ ہمارے پاس جو فا را را کا مادہ ہے وہ ضرب باب ہے, ضرب یضرب. فا را را کا جو ہمارے پاس باب ہے وہ باب ضرب ہے. ٹھیک, اس میں آپ دیکھیں کہ اگر ہم اس کی ضربہ کے مطابق ہم اس کے اعراب بنائیں تو ہمارے پاس کیا بنتے ہیں, ضربہ فرارا اور یدربو یفریدو. ہم پہلے فرارا کو چینج کرتے ہیں. فرارا کو اگر ہم ماضی میں جو اس کا واحد مذکر غائب کا صیغہ بنائیں تو ہم اس کو کس طریقے کے ساتھ بنائیں گے کہ ہم نے عین کلمہ کو ساکن کرنا ہے اور زبردستی ساکن کرنا ہے, کیونکہ فا کلمہ ہمارے پاس متحرک ہے. تو اس کو ہم کس طریقے کے ساتھ پروناؤنس کریں گے, فارارا کو واحد مذکر غائب کا کیا صیغہ بنے گا اس کا, فررا, کہ ہم نے عین کلمہ کو زبردستی ساکن کر دیا. اب ہمارے پاس یب غریبو یب فریرو. جی بالکل, یفرو. اور اس میں ہم نے کیا کیا, یف ریرو میں جو عین کلمہ کی حرکت تھی وہ ہم نے فا کلمہ کو دے دی. ٹھیک ہے, تو فا پہ اب کسرہ کیوں آ رہی ہے, فا کے ساتھ ہمیں یفرو ہے, یفرو کیوں نہیں ہے, اس لیے کیونکہ ہم نے ہمارے پاس فا کلمہ کن تھا اور عین کلمہ کی حرکت جو کہ کسرہ تھی وہ ہم نے فا کلمہ کے اوپر شفٹ کر دی ہے, تو یہ یفر رو ہو گیا. ٹھیک ہے, اب آپ کو میرا خیال ہے تھوڑی سی بات زیادہ سمجھ آئی ہوگی کہ ہم نے حبدا یحبدو کیا کیونکہ وہ باب نصرہ سے تھا. ٹھیک ہے, اور فر یا فر رو کیا، کیونکہ یہ باب ضرب سے ہے. تو یہ اعراب کی جو چینجنگ آ رہی ہیں، حرکات کی جو ہمیں فرق مل رہے ہیں، یہ ان کے ابواب کی اوزان کی وجہ سے ہیں. جی بالکل، عین کلمہ کی جو حرکہ ہے وہ ہم نے فا کلمہ کو دے دی ہے. تو ہمارے پاس یہ فعل بنتا ہے فر یا فر. اوکے، اگر ہم فرہ یا فرو کو، کیونکہ اب ہمارے پاس یہ پہلا مادہ آیا ہے جو کہ باب نصرہ سے نہیں ہے، باب ضربہ سے ہے، تو اس میں ہم اگر دیکھیں اس کی گردان اگر ہم دیکھیں تو فرہ فرہ فرو، ماضی کی گردان فرہ فرہ فرو، فرت فرتا، جو ہمارے ماضی کے پہلے پانچ سیگے آئیں گے وہ تشدید کے ساتھ آئیں گے، اس میں مرجنگ ہوگی. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد جب ہمارے پاس سکس ون سیگا آ رہا ہے ماضی کی گردان کا، جو کہ جمع مونس غائب کا سیگا ہے، وہاں سے ہماری تشدید کھل جائے گی، وہاں سے ہمیں مرجنگ نہیں ملے گی. کیوں؟ کیونکہ ہم نے دیکھا تھا کہ ہمارا جب لام کلمہ ساکن، جب ہمارا لام کلمہ ساکن ہو جاتا ہے تو پھر مرجنگ نہیں ہوتی. یہ ہم نے قاعدہ لاسٹ کلاس میں دیکھا تھا. تو ہمارے پاس پھر کیا سیگا بنتا ہے؟ فررنا، فررتا فررتما فررتم، فررتی فررتما فررتن، فررتو فررنا. ہاں جی، سکس سیگے سے آپ نے تشدید کو کھول دینا ہے، پھر آپ نے جو سکون ہے اس کی مدد سے لکھنا ہے. جیسے آپ دیکھیں کہ فررتا ہمارے پاس سیگا بنتا ہے نا، فررتا لاسٹ جو تشدید کے ساتھ ہے، اس کو ہم نے کیسے لکھنا ہے؟ فررتا، اس میں ہم نے جو را ہے اس کو تشدید کے ساتھ لکھنا ہے. اب ہمارے پاس جو نیکسٹ سیگا، جو پہلا سیگا مرجنگ کے بغیر آ رہا ہے جمع مونس غائب کا، وہ کیا ہے؟ فررنا. اس کو ہم کیسے لکھیں گے؟ ڈبل را کے ساتھ، فررنا. اب اس میں کیا ہے کہ ہماری جو پہلی را ہے اس پہ فتحہ آ رہی ہے اور سیکنڈ را پہ سکون آ رہا ہے. دیکھیں، جو تشدید ہے وہ تب آتی ہے جب آپ کے پاس پہلا لیٹر ساکن ہوتا ہے اور جو اگلے والا لیٹر ہوتا ہے وہ متحرک ہوتا ہے. سیم ہوتے ہیں، لیکن پہلا والا، اب فررتا میں آپ کے پاس جو فرسٹ را ہے وہ ساکن ہے اور سیکنڈ را متحرک ہے فتحہ کے ساتھ، لیکن فررنا میں آپ کا فرسٹ را متحرک ہے اور سیکنڈ والا ساکن ہے. ٹھیک ہے، اپوزٹ ہو رہا ہے، اسی لیے تشدید کھل رہی ہے اور اسی لیے آپ نے اس لیٹر کو دو بار لکھا ہے، لکھنا ہے آپ نے فررنا، فررتا فررتما فررتم، فررتی فررتما فررتن، فررتو فررنا. اب ہم مبارک کو بھی دیکھیں گے انشاءاللہ. جی فر یفرو، یفرو ہمارے پاس اس کا مبارے ہے جس کی ہم نے گردان دیکھنی ہے. یفرو یفرانی یفرونا، تفرو تفرانی یفررنا. اب یہاں پہ آپ دیکھیں کہ کیونکہ ہمارے جو مدارے کی گردان ہے اس میں صرف جو جمع مونس غائب اور جمع مونس حاضر، یہ دو سیگے جس میں ہمیں تشدید نہیں ڈالنی ہوتی، باقی تمام کے تمام سیگ میں ہمیں تشدید ملتی ہے. ٹھیک ہے، تو اس میں آپ دیکھیں کہ آپ نے یفررنا فرسٹ را کو کسرہ کیوں دی ہے؟ وہ اس وجہ سے کیونکہ یہ باپ دورہ واسطے ہے. ٹھیک ہے, یہاں پہ آپ کو عین کلمہ کی حرکت کا دھیان رکھنا پڑے گا. جب آپ کی تشدید کھلتی ہے تو یفررنا آپ کے پاس بنے گا. میں یہ گردان تھوڑی آہستہ آہستہ بولتی ہوں تاکہ آپ لوگ اس کو فالو کر لیں, لکھ لیں. یفررو یفررانی یفررونا تفررو تفررانی یفررنا تفررو تفررانی تفررونا تفررین تفررانی تفررنا افررو نفررو. ٹھیک ہے, اس میں جب آپ کی تشدید کھلے گی جو کہ دو صیغوں میں مونس جمع مونس غائب اور جمع مونس حاضر کے صیغوں میں آپ کی تشدید کھلتی ہے فعل مضارع میں صرف دو صیغوں میں, تو وہاں پہ آپ نے عین کلمہ کی حرکہ کو باب کے اکارڈنگ دینا ہے. ٹھیک ہے, ضرب باب ہے تو پھر آپ نے عین کلمہ کو کسرہ دینی ہے, نصر باب ہے تو آپ نے عین کلمہ کو ضمہ دینی ہے. جیسے یحدو ہے تو یحددنا تحددنا. اب یہاں پہ ہم عین کلمہ کو ضمہ دے رہے ہیں کیونکہ باب نصر سے ہے. اس بات کی اب میرا خیال ہے اس کے متعلق سوال ختم ہو گیا ہوگا. جیسے ابھی تھوڑی دیر پہلے کسی اسٹوڈنٹ نے اس چیز کو دیکھا, کوشچن کیا تھا کہ ہم کیسے عین کلمہ کی حرکات کو سمجھیں گے اور کس طریقے کے ساتھ اس کو کریں گے. اگر کسی کو نہیں سمجھ آیا تو وہ پوچھ لیں. ویسے الحمدللہ میرا خیال ہے کہ اب سمجھ آ گیا ہوگا. ٹھیک ہے, اب ہم اس کی مثال قرآن مجید سے دیکھتے ہیں. ہاں, گرامر تو ایسی چیز ہے جس کی پریکٹس جتنی کی جائے اتنی کم ہے. آپ کو اس طرح کا کوشچن نہیں ملے گا, لیکن یہ آپ لوگوں کی پریکٹس کے لیے ہے, یہ آپ لوگوں کی ایک سمجھ کے لیے ہے کہ آپ کو ایک چیز بالکل اچھے طریقے کے ساتھ کلیئر ہو. تو یہ پریکٹس کے لیے انشاءاللہ میں آپ کو دوں گی جو ہم نے جتنے سارے یہ کیے ہیں مادے. جیسے ابھی تک ہم کر چکے ہیں 4-5 مادے کر چکے ہیں ہم, تو ان ساروں کو آپ ماضی اور مضارے میں کریں گے کیونکہ ان کو آپ کو ابواب بھی پتہ ہیں. تو آپ ان کی جب پریکٹس کریں گے تو آپ کو زیادہ کلیئر ہو جائے گا, ورنہ آپ کو اس طریقے کے ساتھ کہیں پہ سوال ملے گا نہیں چینج کرنے کے حوالے سے. یہ صرف آپ کی پریکٹس کے لیے ہے کہ آپ کو ایک چیز اچھے طریقے کے ساتھ کلیئر ہو جائے. ٹھیک ہے, اب ہم اس کی دیکھتے ہیں مثال دیکھتے ہیں. لاسٹ ون, اوکے, فرا کو مضارع میں میں ریپیٹ کر دیتی ہوں یفررو کے اعتبار سے. یفررو یفررانی یفررونا تفررو تفررانی یفررنا تفررو تفررانی تفررونا تفررین تفررانی تفررنا افررو نفررو. اب ہم اس کی مثال دیکھتے ہیں قرآن مجید سے فرہ یفررو کی. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. سورة عبس کی آیات ہیں یہ. اوکے, جس میں ہمارے پاس جو فرہ ہے اس مادے سے ہمیں فعل مضارع ملا ہے, یوم یفر المرء من اخیہ. یفر فرہ, یفر بھاگنے کے لیے استعمال ہوتا ہے لفظ, جیسے ہم اردو میں بھی کہتے ہیں نا فرار ہو گیا کوئی شخص, تو یہ وہیں سے آیا ہے, عربی کے فرہ یفر ہی سے یہ آیا ہے, فرار ورڈ بھی. یوم یفر المرء من اخیہ, کہ جس دن ایک جو شخص ہے وہ اپنے بھائی سے بھاگے گا, وہ امی ہی و ابھی ماں اور باپ سے بھاگے گا, وہ صاحبتی ہی و بنی اور اپنی بیوی اور اپنے بیٹوں سے بھاگے گا. یعنی قیامت کے دن اتنی نفسہ نفسی کا عالم ہوگا کہ انسان بھائی ماں باپ بیوی اور بچے, جن کے لیے ہم اکثر آپ نے جو مرد حضرات ہیں ان کے منہ سے یہ چیز سنی ہوگی کہ بعض دفعہ جب انہیں کہا جائے کہ آپ رائٹ وے سے کسی چیز کو کمائیں یا رائٹ ویز یوز کریں, تو وہ کیا کہتے ہیں کہ کرنا پڑتا ہے, بیوی بچے ہیں کرنا پڑتا ہے, ماں باپ ہیں. اور کیونکہ انسان اپنے آپ کی شاید بہت ہی ایکسٹریم پوزیشن پہ آ کے تو اپنے آپ کے بارے میں سوچتا ہے. زیادہ تر انسان کو آپ دیکھیں آپ فیملی کے بارے میں ہی سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے ماں باپ ہیں, ہمارے بہن بھائی ہیں, بچے ہیں, تو ہمیں یہ سارے کام کرنے پڑتے ہیں. لیکن قیامت کے دن ساری چیزیں کھل جاتی ہیں انسان کے آگے, کہ اس دن پھر انسان کسی رشتے کی کوئی پرواہ نہیں کرے گا, کہ اس دن انسان اپنے بھائی ماں باپ سب سے دور بھاگے گا کہ کوئی مجھ سے کچھ مانگ نہ لے. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں نیکسٹ مادہ, بار را را. یہ مادہ بھی ہمارا باب نصرا سے ہے. تو اس کا جو ماضی اور مضارع ہے وہ کیسے ہوگا, در یدر. اب یہاں پہ ہم نے جو فا کلمہ ہے اس کو ہم نے دمہ کیوں دی, کیونکہ عین کلمہ مدموم تھا, اس کی دمہ ہم نے فا کلمہ کو ٹرانسفر کر دیا, اور یدر ہمارے پاس, جی بالکل, عین کلمہ کی جو دمہ ہے وہ ہم نے فا کلمہ کو دے دی ہے, اور اس وجہ سے ہمارے پاس یہ جو فیل ہے یدر بن گیا. اب ہمارے پاس ایک دعا ہے جو صبح شام کی دعاؤں میں ہمیں ملتی ہے, اس میں یہ فیل, اس فیل کا استعمال ہوتا ہے, اور وہ دعا ہے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیئ فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. کہ اللہ کے نام کے ساتھ, کہ جس نام کے ساتھ پھر آپ کو کوئی بھی چیز زمین اور آسمان میں تکلیف نہیں دے سکتی, کسی قسم کا کوئی ضرر نہیں پہنچا سکتی, اور وہ سمیع العلیم, کہ اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے. تو اس میں آپ دیکھیں کہ بسم اللہ الذی لا یضر, اگر ہم نے ماضی میں نگیٹو سینٹینس بنانا ہو تو ہم ماں کا استعمال کرتے ہیں, اور اگر ہم نے فعل مضارع کو منفی بنانا ہو تو ہم لا کی ایڈیشن کر دیتے ہیں اس فعل کے ساتھ. تو یہاں پہ آپ دیکھیں لا یضر مضارع ہے اور لا کے ساتھ آپ کو مل رہا ہے. لا یضر مع اسمہ شیئ, شیئ جو ہے یہ فائل ہے کہ کوئی بھی چیز نقصان نہیں دے سکتی, یعنی جو کام کرنے والی ہے, کوئی نقصان دینے والی ہے, وہ کوئی بھی چیز ہے, کوئی انسان ہو, کوئی جن ہو, کوئی کیڑا مکوڑا ہو، کوئی بیماری ہو، کوئی بھی چیز ہو جو آپ کے ذہن میں آ سکتی ہے پاسبل نقصان پہنچانے والی، وہ اس شیئن کے اندر آ گئی. اور آپ پھر دیکھیں کہ یہ شیئن ہے، اشیئ نہیں ہے، معرفہ نہیں ہے بلکہ نکرہ ہے. تو نکرہ پھر ایک چھوٹی بڑی امپورٹنٹ غیر اہم ہر چیز کو اپنے اندر لے لیتی ہے. تو کیونکہ آپ دیکھیں کہ اس دعا کے ساتھ ہمیں صحابہ کرام کے اقوال بھی ملتے ہیں کہ جیسے ایک صحابی نے کہا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب اس دعا کو پڑھ لیا جاتا ہے تو پھر آپ کو کوئی بھی چیز نقصان نہیں دیتی، تین دفعہ صبح اور تین دفعہ شام میں. تو اس دعا میں اتنی پاور ہے، لیکن پھر ہمارا جو ذن ہے، ہمارا یقین، وہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ اگر ہمیں یقین ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان سب چیزوں سے اور ہر قسم کے نقصان سے بچائیں گے، تو پھر ہمارا جو یقین ہے وہ ہماری دعا کے اندر اثر بھی پیدا کرے گا. جیسے ابھی آپ کو کلاس کے شروع میں جو واقعہ سننے کو ملا، اس میں بھی اصل میں کیا چیز امپورٹنٹ تھی، وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ حسن ظن تھا. کہ ایک چیز بالکل آخری حد تک ہے جہاں وسائل بالکل ختم ہو گئے، توکل بھی ہے، اور پھر جیسے کہا جاتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جیسا ظن رکھا جائے وہ ویسے ہی ملتے ہیں. تو یہ چیز ہوتی ہے نا کہ ہم جب اپنا ظن اچھا رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، تو پھر ہماری دعاؤں میں اور ہمارے ہر چیز کے اندر اثر پیدا ہو جاتا ہے. تو جب ہم ایک طرف یہ کہتے ہیں کہ ہماری تو اللہ تعالیٰ دعا ہی نہیں سنتا، پھر ہم یہ دعا پڑھتے ہیں، تو پھر ظاہر ہے ہمیں کوئی چیز کسی چیز کا نقصان ہو، پھر ہمارے پاس کوئی شورٹی تو نہیں ہے، کیونکہ ہماری امیدوں میں، ہمارے توکل میں، ہمارے یقین میں کمی ہے. اصل میں فالٹ ہماری ذات کے اندر آ جاتا ہے پھر. تو اور پھر اس میں جیسے آپ دیکھیں کہ سورۃ الفاتحہ میں بھی ہمیں ملتا ہے کہ اس کے اندر اتنی پاور ہے کہ آپ اگر اس کے ساتھ کسی بھی چیز کے اوپر دم کریں تو وہ کیور کرنے کی اس کے اندر ابلٹی ہے. جیسے صحابہ کرام نے ایک یہودی کے اوپر دم کیا تھا سورۃ الفاتحہ کا، جی بالکل، وہ شفا رکھتی ہے اس کے اندر. تو وہ کیا تھا کہ اس شخص کو سانپ نے کاٹا تھا اور وہ ٹھیک ہو گیا. بظاہر ایک فزیکلی پرابلم آ رہا ہے کہ سانپ نے کاٹا ہے، اس کے بلڈ کے اندر جرمز جا رہے ہیں، لیکن وہ صحابی کا توکل تھا کہ انہوں نے سورۃ الفاتحہ کو پڑھا اور شفا مل گئی اس شخص کو، اس شخص کی جو کرب اور تکلیف تھی وہ ختم ہو گئی. تو یہ جو یقین ہے، یہی ہمارے اندر بلڈ ہونے کی ضرورت ہے کہ ہم اس کو انکریز کریں، تو ہمیں جو دعائیں ہیں وہ بھی اثر کرتی ہیں پھر، اور ہر چیز ہمارے لیے پازیٹیو ہوتی ہے. اسی کے ساتھ ہم کلاس کو اینڈ اپ کرتے ہیں. کچھ اور مثالیں ہیں جو ہم دیکھیں گے انشاءاللہ. ایک باب سمے اب آپ سے بھی ہمارے پاس ایک مثال ہے. تو اب آئین کلمہ کی جو حرکت ہے اس کو چینج کرنے کے لیے آپ میرا خیال ہے اس چیز کی ابلٹی رکھیں گے، اور اگر نہیں بھی رکھتے تو بھی ٹرائی کریں. جو ہم نے مادے کیے ہیں ان سب سے آپ نے ماضی اور مدارے کی گردانیں لکھنی ہیں، ٹھیک ہے؟ اور مادے آپ کے پاس کون سے ہیں؟ مد یمدو، پہلا جو ہم نے لاسٹ ویک کیا تھا مد یمدو، پھر اس ویک جو ہم نے کیے ہیں وہ دعا یدعو، حب یحب، سب یسب، تب یتب، در یضر، اور فر یفر. یہ تمام ہے جو ہم نے اس ویک اور لاسٹ ویک میں ہم نے سارے کور کیے. ان سب سے آپ نے ماضی اور مبارک کی گردانیں لکھی ہیں. کوئی سوال ہو کسی کے پاس تو لاسٹ ون ہے فر یفر، میں ان کو لکھتی ہوں. میں کلاس اینڈ اپ ہو جائے گی تو اس کے بعد کوئی سوال نہیں ہے تو ہم کلاس اینڈ کرتے. سبحان سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خيرا كثيرا وأحسن الجزاء سسر بشرا. اللہ تعالیٰ آپ کو بے حساب اجر عطا کرے اور ہمیں الحمد للہ اچھے سے آپ سے گرامر جو ہم سیکھ رہے ہیں اس کو اپلائی کرنے کا موقع دے, اور اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین انداز سے اپنے کلام کی معرفت دے دے اس زبان کے ذریعہ میں. جی الحمد للہ, مجھے امید ہے آپ کو فائدہ ہوا ہوگا, اور آپ اپنی ماشاء اللہ جب ایکسرسائز کرتے ہیں اور اپنی سسٹر کو دیکھتے ہیں, اپنے ٹیچر کو دیکھتے ہیں, اور ساتھ ساتھ آپ اس کو قرآن پاک پہ اپلائی کر کے آپ کو جو کروائی جاتی ہیں چیزیں, تو آپ کو کتنا انداز ڈفرینٹ سمجھ آتا ہوگا نا. کیونکہ آپ دیکھیں کہ ترجمہ کسی بھی لینگویج کا نیم بدل نہیں ہوتا نا, اس کی جو ایک خوبصورتی ہوتی ہے وہ الگ ہی بات ہے نا, اور وہ وہی سمجھ سکتا ہے جس کو زبان آتی ہے نا, بات تو وہی ہے نا. تو امید ہے مجھے الحمد للہ آپ سب کو فائدہ ہوا ہوگا ان شاء اللہ. ہم آگے چلتے ہیں اپنے جسے کہا جائے سیشن کی طرف, جو کہ ہمارا ہے. آپ کو یاد ہم کون سی بک پڑھ کر رہے تھے؟ آپ سب کو یاد ہے ہم نے کون سی بک کر رہے تھے؟ جی قرض کے مسائل اور فضائل, یاد ہے نا. جی الحمدللہ ڈاکٹر فضل الہی کی بک ہے. شاباش, جزاک اللہ خیر. کسی رزمہ ان شاء اللہ آپ نوٹس لیجیے. لاسٹ ٹائم جو ہم نے چیپٹر کلوز کیا تھا, آگے سے وہیں سے کنٹینیو کریں گے. آپ اس کے نوٹس لیجیے, پھر آپ آ کے مل کے ان شاء اللہ ہم آپس میں ڈسکس کریں گے. جزاک اللہ خیر کثیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. قرض کے فضائل اور مسائل, انشاءاللہ ہم اس بک کو کنٹینیو کریں گے جس میں ہم دیکھ رہے تھے کہ قرض کی واپسی کو کیسے یقینی بنایا جائے, کہ جب قرض دیا جائے تو پھر اس کو واپس لینے کے چانسز بھی ہیں کہ نہیں, اور اس کے لیے کیا ہے, قبول کرنے والے کا ادائیگی کا پابند ہونا. یعنی جتنی بک ابھی تک ہم نے پڑھی اس کا سارا خلاصہ آ گیا آپ کے سامنے. یعنی اتنی زیادہ اسلام نے پابندیاں لگائی, اتنے زیادہ پریکاشنز لیے. اب ان کے بعد اگر کسی شخص نے معقول اور جائز غرض کے لیے قرض لیا ہو اور جدوجہد کے باوجود اپنے وسائل کی قلت پر قرض کی ادائیگی نہ کر سکتا ہو, تو اسلامی شریعت میں اس کو سوال کرنے کی اجازت دی گئی اور دوسرے لوگوں اور اسلامی ریاست کو اس کی مدد کی تلقین کی. یہی اب آخر میں پڑھا نا, بس اسلامی معاشرے کی طرف سے مدد ہوگی, رشتہ داروں کو نادار میت کے قرض کی ادائیگی کی تلقین کی گئی, اسی طرح اسلامی ریاست کی نادار شخص کے قرض کی ادائیگی کے سلسلے میں ذمہ داری. تو قرض کی رقم واپس کروانے کے لیے جرمانے کی غیر شرعی تدبیر اختیار کرنے کا فتویٰ دینے کی بجائے ضرورت اس بات کی ہے کہ مذکورہ بالا شرعی تدابیر پر سنجیدگی اور دل جمعی سے عمل پیرا ہونے پر زور دیا جائے. اللہ کے فضل و کرم سے امید ہے کہ قرض خواہ کی دی ہوئی رقم ضائع نہیں ہوگی. بات سمجھ گئے؟ یعنی یہ اپنا کمنٹ کیا دے رہے ہیں کہ اس طرح نہیں لینا چاہیے. آپ کہہ رہے ہیں کہ لے کے اس کو کسی کو دے دیں. اب یہاں ایک آپ کو بہت اچھی بات اور بھی سمجھ آئے گی, ہے سود سے لیکن ادھر بات آ رہی ہے. بعض لوگ کہتے ہیں اچھا ہم بینکوں سے سود لے لیتے ہیں, ہم کسی کو دے دیں گے, تو وہ بھی یہی بات آ گئی نا. وہ کہتے ہیں کہ لے کے صدقہ جو کرنا ہے, تو آپ نے لینے کا جرم تو کر ہی لیا نا, تو یہ بات سمجھ آ گئی. اگر کوئی شخص ادارہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ تمام تدبیریں اس کی رقم کی واپسی کے لیے ناکافی ہیں, تو اس کو دو سوال اور ان کے جواب کو واضح طور پر اپنی نگاہوں میں رکھنا چاہیے. کون کون سے دو سوال؟ عام حالات میں قرض دینے کا شرعی حکم کیا ہے, یعنی عام حالات ہیں تو قرض کیسے دیا جائے گا، اور سود دینے یا کسی کو سود دینے کا پابند کرنے کا شرعی حکم کیا ہے؟ آپ بات دیکھ رہے ہیں نا، ایک ہے قرض اور دوسرا ہے سود. پہلے سوال کا جواب کیا کہ عام حالات میں قرض دینا مستحب ہے، کیا پسندیدہ ریکمینڈیڈ ہے، اور دوسرے سوال کا قطعی جواب ہے کہ سود کا دینا اور اس کے دینے کا کسی کو پابند کرنا حرام ہے. بات واضح کلیئر ہے نا؟ یعنی سود اور قرض دو ڈفرنٹ تھنگز ہیں، ہم دو کو ایک ساتھ نہیں ملا رہے، یہ وہی سوال ہے جو پیچھے گزر گیا. ٹھیک ہے، ان جوابات کی روشنی میں کیا عقل مندی ہے کہ ایک مستحب کام کی خاطر حرام کے ارتکاب کی پابندی کا فتویٰ دیا جائے؟ رائٹ، آپ نہ دیجئے کسی کو قرض، آپ گناہگار نہیں ہیں، لیکن آپ سود لیں یا دیں گے تو آپ حرام کا ارتکاب کر رہے ہیں، تو آپ ایسا قرض کسی کو دیں ہی نہ جس کے بعد آپ نے اس سے سود مانگنا ہے. یہ پتا چلا. کیا قرض کی بر وقت ادائیگی نہ ہونے کی صورت میں مقروض پر جرمانہ عائد کرنے پر اصرار کرنے والے قرض خواہ کے لیے یہ مناسب نہیں کہ وہ قرض ہی نہ دے تاکہ اس کا ایک مستحب کام دوسرے شخص کے لیے حرام کام کی پابندی کا سبب نہ بنے؟ ٹھیک ہے نا، آپ دیجیے نہ قرض لوگوں کو سود پہ کہ وہ لیں اور اپنی مشکل میں پھنس جائیں. اس کے علاوہ کیا لوگوں کی اصلاح اور ان کے حقوق واپس دلوانے کی خاطر اپنی مرضی سے سزائیں ایجاد کرنے کا کسی کو اختیار ہے؟ امام ابو المعالی الجوینی تحریر کرتے ہیں اس بارے میں، کہتے ہیں کہ بعض جاہلوں کا غفلت اور بے خبری کی بنا پر گمان یہ ہے کہ ابتدائی اسلامی سزاؤں میں تخفیف کا سبب یہ تھا کہ لوگوں کا زمانہ خالص اسلام سے قریب تھا اور ان کو غلط کاموں سے روکنے کے لیے معمولی تنبیہ اور ہلکی مقدار میں تعزیر کافی تھی. اب جبکہ دل سخت ہو چکے ہیں، خالص اسلام سے زمانہ بہت دور ہو چکا اور عام مخلوق ترغیب و ترہیب والی چیزوں سے اپنا رشتہ مضبوط کر چکی ہے، سابقہ سزاؤں پر اکتفا کرنے سے نظام نہیں چل سکتا. یہ غلط تعویل ہے نا کہ پہلے دور میں اس لیے ہلکی سزائیں تھیں کہ لوگ کریں گے نہیں، لیکن بعد میں اس کو بدل دیا گیا، تو حالانکہ دین تو شروع سے ایک ہی رہا. بعض بیوقوف اس بات کو معمولی سمجھتے ہیں، لیکن حقیقت میں یہ بات تو شریعت کی مخالفت کا سبب بنے گی جس کے ساتھ اللہ کے نبی مبعوث کیے گئے. خلاصہ کلام، ابھی اس کو ہائی لائٹ کر لیں، جو ساری گفتگو کا اینڈ پروڈکٹ کیا ہے کہ جس نے یہ گمان کیا کہ شریعت عقلاء کی اصطلاحات اور حکمہ کی دانش سے فائدہ اٹھاتی ہے، یعنی کوئی یہ کہے کہ کسی شخص کی عقل میں جو بات آ جاتی ہے وہ شریعت میں شامل کر دو، یا کوئی بڑا حکیم ہے، جیسے آج کے دور میں وہ کہتے ہیں لوگ کیا نام خاص طور پہ لیتے ہیں، پروفیشنلز اور اکنامسٹس کہتے ہیں اور سٹیٹسٹکس شوز دس، یہ بہت بڑے بڑے نام ہیں نا، اور وہ کہتے ہیں جی آج کے دور میں تو یہ نہیں. تو یہ مطلب ہے کہ کسی کی عقل یا کسی کی دانش کو اگر آپ پیش کر کے شریعت کو چینج کرنے لگ جائیں، اٹس ناٹ فیئر. تو اس نے گویا کہ شریعت کو رد کر دیا، شریعت کی جگہ کیا آ گیا؟ آپ کی عقل آ گئی، اور اس نے اپنی اس بات کو شریعتوں کو رد کرنے کا ذریعہ بنایا. اگر یہی رائے مان لی جائے تو پھر تو ہمارے زمانے میں غیر شادی شدہ بدکار کو سنگار کرنا درست ہوتا. سمجھ آ گئی؟ فقراء اور مساکین کی ضروریات کے زیادہ ہونے کی صورت میں زکوٰۃ کی مقدار بڑھانا جائز ہوتا، یعنی پھر تو جو مرضی کر دیجئے، جو جس کا دل کرے. آج کے دور میں امریکہ میں آپ زکوٰۃ کا کوئی اور ریشو رکھ لیتے، پاکستان انڈیا میں کچھ اور رکھ لیتے، یہاں بڑے امیر لوگ ہیں یہ آسانی سے دے سکتے ہیں، وہ بےچارے غریب ہیں اتنا کر دیں. چلے بھائی، یہاں والوں پہ 10 قربانیاں فرض کر دی جائیں گی، پاکستان میں رہنے والا بس ایک ہی کر دے تو بہت ہے، آپ کو کون روک سکتا ہے؟ تو شریعت میں عقل کا دخل نہیں ہے، سیدھی سی بات ہے. عقل جہاں آئی، شیطان نے سب سے پہلے عقل استعمال کی اور دیکھ لیجئے بھٹک گیا. پھر اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ ایک اور مقام پہ امام جوینی کہتے ہیں، ہمارے لیے یہ جائز نہیں کہ لوگوں کی اصلاح اور ہدایت کے اسباب مہیا کرنے کی غرض سے ایسے طریقے ایجاد کریں جن کی شریعت میں کوئی بنیاد نہ ہو، کیونکہ بلا شبہ اس سے شریعت میں خلل واقع ہوگا اور سنگین اور خوفناک مصیبت بپا ہوگی. ساری گفتگو کا حاصل، قرض کی بر وقت ادائیگی نہ ہونے کی صورت میں مقروض پر جرمانہ عائد کرنا درست نہیں ہے. ٹھیک ہے، اللہ کے لیے آپ نے دیا، آپ اللہ کے لیے صبر کیجئے. اب ادارے جو ہیں وہ تو اللہ کے لیے نہیں دے رہے، تو وہ تو پھر لیں گے نا. پھر اس کے بعد دیکھیے سیکنڈ پوائنٹ، مقروض پر ادائیگی میں دیر کرنے کے بقدر قرض دینے کی پابندی. بعض مفکرین کی رائے یہ ہے کہ ٹال مٹول کرنے والے مقروض کو بذریعہ عدالت قرض کی ادائیگی پر مجبور کیا جائے. اس کے علاوہ اس کو اس بات کا بھی پابند کیا جائے کہ وہ ادائیگی میں تاخیر کی مدت کے بقدر اصل قرض کے برابر اپنے قرض خواہ کو بطور قرض دے، تاکہ وہ اس رقم کو اپنے حسب منشا یعنی اپنی مرضی کے مطابق نفع بخش کاموں میں لگا دے. اور یہ جو رائے ہے یہ ڈاکٹر محمد انس زرقا اور ڈاکٹر محمد علی قرآن نے پیش کی ہے، نیچے حوالہ لکھا ہوا ہے. پہلے سوال کو سمجھ گئے آپ کے نہیں؟ یعنی کسی نے قرض لیا اور ٹال مٹول کر رہا ہے، اب عدالت کیا کرے گی کہ جو وہ دیر کر رہا ہے نا، تو جتنی اصل رقم تھی $1,000 تھا، اس کے برابر وہ اپنے قرض خواہ کو پھر $1,000 اور دے تاکہ وہ اس کو کاموں میں لگا، یعنی وہی سیم بات ہے کہ جو دیا اس سے زیادہ لے لے. تو اس پہ تبصرہ دیکھ لیجئے اور آپ یہ بھی سیکھیں کہ ایک رائے کے اوپر ڈفرینٹ کراس کوشچننگ کیسے کی جاتی ہے. قرض کو واپس کروانے کے لیے اسلامی شریعت میں کئی اخلاقی اور قانونی اقدامات موجود ہیں. مذکورہ بالا طریقہ کار کا میرے محدود علم کے مطابق کتاب و سنت میں کوئی وجود نہیں ہے، یعنی قرآن سنت میں یہ کہیں نہیں کہ جس کو تم نے قرض دیا اگر وہ وقت پہ ادا نہ کر سکے تو تم اتنا اس سے واپس مانگ لو، زیادہ مانگ لو. اس میں قرآن و سنت میں اقدامات کے علاوہ اپنی طرف سے کوئی بات کہنا درست نہیں ہے. اس رائے کے مطابق قرض خواہ اپنے دیے ہوئے قرضے کے بدلے میں اصل رقم کے علاوہ ایک اور فائدہ حاصل کرتا ہے، اور وہ مقروض کی طرف سے ادائیگی میں تاخیر کی مدت کے بقدر اصل قرض کے برابر رقم کا قرض ہے. اور اس بات پر اجماع ہے کہ قرض کی بنا پر اصل رقم کی واپسی کے علاوہ ہر حاصل کیا جانے والا فائدہ سود ہے، اور سود کا لینا دینا حرام ہے. تو لہذا قرض کی ادائیگی میں دیر کے لیے کسی سے اس طرح کی کوئی ایکسٹرا چیز لینی درست نہیں. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے بارے میں نے ایک جگہ پڑھا تھا کہ کسی سے قرض لیا ہوا تھا، تو راہ چلتے ہوئے اس کے گھر کے پاس سے گزرے تو تھوڑی دیر آرام کرنا تھا، تو اس کے گھر کے سائے میں بھی نہ بیٹھے کہ چونکہ میں نے اس سے قرض لیا ہے تو کہیں اس کے گھر کا سایہ مجھے لینا سود میں نہ آ جائے کہ میں نے اس سے سایہ لے لیا. تقویٰ کی باتیں ہوتی ہیں نا، اب یہ میرے اور آپ کے کہنے سے نہیں ہوتی، یہ اندر بندے کے دل کے اندر یہ چیز ہوتی ہے. تو لہٰذا ساری بات کا خلاصہ ہے کہ قرض کے اوپر کسی قسم کی کوئی چیز نہیں ہوگی. اب اس میں کئی سائڈ ایشوز بن سکتے ہیں، مثلا یہ تو قرض تھا نا، اب کسی نے کسی کو پیسے دینے ہیں. بعض دفعہ آپ دیکھیں نا کہ کسی کے اوپر بجلی کا بل ڈیو ہے، اب بجلی کا بل ڈیو رکھا ہوا ہے دینا تھا تو وہ بھی اس کمپنی کا قرض ہی ہو گیا نا، ٹھیک ہے. اب آپ اس ڈیٹ تک نہیں دیتے تو آپ کو یہاں تو کہنے کی نہیں ضرورت، وہ آپ کے اوپر انٹرسٹ لگا کے پیش کر دیں گے کہ آپ لیجئے، ٹھیک ہے نا، آپ کو ایک دن نہیں دیں گے، سراسر سود ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے. لیکن اگر وہ نہ کریں تو عام لوگ کیا واقعی اس طرح کریں گے؟ یعنی آپ کو پتا ہے کہ آج بھی آخری ڈیٹ ہے، $1,000 دینا ہے، نہ بھی دیا چلو وہ فون کرتے رہیں گے، میسج کرتے رہیں گے، ایک مہینے بعد بھی دیں گے تو اتنا ہی دینا ہے، تو کیا لوگ وقت پہ دیں گے؟ نہیں دیں گے نا، لوگ بگڑیں گے. اسی طرح آپ دیکھیں کہ سم ٹائم کیا ہوتا ہے کہ آپ آن لائن سے کوئی چیز لیتے ہیں تو وہ سستی مل رہی ہے، آپ سٹور سے جا کے لے رہے ہیں تو مہنگی ہے، اس میں کیا فرق ہے؟ کاسٹ کا فرق ہوتا ہے. آن لائن ٹو آن لائن کرنے والے کو ایک ورکر کو ریسپشن پہ بٹھا کر آفس بنا کر اس بلڈنگ کا خرچہ، اس کا پانی نہیں پڑتا، تو اٹس فائن. یعنی جہاں آپ کا ایکسٹرا خرچہ ہو رہا ہے اس پہ آپ زیادہ کر سکتے ہیں. یا آپ بعض دفعہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ اکٹھی فیس دے دیں، مثال دیتے ہیں کہ آپ اسکول میں آتے ہیں، آپ کو کوئی کہتا ہے کہ آپ اکٹھی فیس دے دیں تو اتنی، الگ الگ دے دیں تو اتنی ہے، تو کوشچن آ سکتا ہے کہ یہ سود ہے؟ سود نہیں ہوگا اس صورت میں کہ وہ فکسڈ ہے. کہ مثلا اگر آپ اس کو ایسے نہ سوچیں نا کہ یہ قرآن کا اسکول ہے، دنیا بھی اسکول بھی تو ہوتے ہی ہے نا، کوئی بھی کام ہے، اگر آپ سے ہر مہینے فیس کلیکٹ کرتے ہیں تو ایک بندے کی ایفرٹ، انرجی، اس کی پے، اس کا وقت، اس کی انرجی، جگہ، بجلی، پانی استعمال کیا نا، تو اس کا خرچ ہے. اور اگر وہ ایک آپ کو پرولیج دے دیتے ہیں کہ اچھا 100 اکٹھا دے دیں بجائے اس کے کہ آپ ہر مہینے $30 دیں یا $35 دیں، تو یہ ساری چیزوں کے اندر پھر دیکھا جائے گا. اور وہ جب آپ سود کا موضوع پڑھیں گے وہ باریکیاں پھر وہاں سمجھ آئیں گی. یہاں بس اتنا فوکس کر لیں کہ قرض قرض ہوتا ہے، اس کو ہر صورت میں ادا کرنا ہے. بات واضح، جتنی بات تو یہ وہ کلیئر ہے نا، الحمدللہ. اب اگلا ٹاپک ہے قرض کے ساتھ کوئی شرط لگانا، یہ بہت اہم ٹاپک ہے، اس کو غور سے سنیں گے کہ بعض دفعہ لوگ شرائط لگا لیتے ہیں تو اس کی کیا حیثیت ہے. بعض دفعہ قرض لیتے دیتے وقت شرط لگائی جاتی ہے، یہ اس کے ساتھ کسی خاص نوعیت کا طرز عمل یا لین دین شروع ہوتا ہے. تو اس کے بارے میں ہم بات کریں گے 7 مختلف چیزوں پہ. پہلی چیز، قرض کے ساتھ ایک اور خرید و فروخت کا معاملہ، یعنی قرض کے ساتھ ایک اور خرید و فروخت کا معاملہ، یعنی آپ قرض دے رہے ہیں لے رہے ہیں ساتھ کوئی چیز خریدنے لگتے ہیں، اس کی ہم ڈیٹیل سے بھی پڑھتے ہیں. پھر قرض کے ساتھ کرائے کا لین دین، قرض میں دی ہوئی چیز سے اعلیٰ اور زیادہ کی واپسی کی شرط، مقروض کی طرف سے قرض دینے کی شرط لگانا، دوسرے شہر میں قرض کی واپسی کی شرط، مقروض کا ہدیہ دینا، اور مقروض سے خدمت یا مہمانی لینا. پہلی چیز، قرض کے ساتھ ایک خرید و فروخت کا معاملہ کیسے ہوگا؟ اس کی صورت یہ کہ قرض دیا جائے اور اس کے ساتھ ہی مقروض سے کوئی چیز خریدنے کی شرط یا اس کے ہاتھ فروخت کرنے کی شرط لگائی جائے. اس کی دو شکلیں ہیں، ایک یہ کہ قرض کے ساتھ طے شدہ تجارتی لین دین میں چیز کی حقیقی قیمت لگائی جائے، دوسری شکل یہ کہ مقروض سے خریداری کے وقت حقیقی قیمت سے کم قیمت دی جائے اور اس کے ہاتھ فروخت کرتے وقت حقیقی قیمت سے زیادہ وصول کی جائے. اسلامی شریعت میں یہ دونوں چیزیں حرام ہیں. اس کی حرمت کے دو دلائل آپ کو سنیریو سمجھ آئے, تھوڑا سا اس کی وضاحت کر دوں. بس آپ کسی کو قرض دے رہے ہیں, کوئی آپ سے کہتا ہے کہ مجھے $1,000 دے دو, ٹھیک ہے, آپ میرے پاس آتے ہیں, آپ کہتے ہیں کہ آپ $1,000 ہمیں قرض دے سکتی ہیں. اب میں آپ کو کہتی ہوں کہ میں دے سکتی ہوں, بٹ میری شرط ہے. شرط کیا ہے؟ کہ آپ کو میرا یہ فون خریدنا پڑے گا. یہ ہے اصل سینیریو, ہم یہ پڑھ رہے ہیں, قرض کے ساتھ خرید و فروخت, ٹھیک ہے. آپ کہتے ہیں اچھا جی ٹھیک ہے, کتنے کا یہ فون ہے؟ اب کیا ہوا, میں آپ کو کہتی ہوں کہ یہ فون آپ کو خریدنا پڑے گا, تو آپ پوچھتے ہیں یہ کتنے کا, تو میں کہتی ہوں کہ ابھی چیک کر لیتے ہیں اس ماڈل کا, اس برانڈ کا, اس حالت کا فون کتنے کا. یعنی اس فون کو میں آپ کے ساتھ بالکل مارکیٹ ویلیو پہ, جس پہ میں آپ کے علاوہ کسی اور کو بھی بیچ دوں اتنے میں آپ کو بیچوں. فرسٹ کیس ہو گیا. دوسرا کیس ہے کہ میں کہتی ہوں کہ دیکھیں یہ فون آپ کو میرے سے خریدنا پڑے گا, پھر قرض دوں گی, اور فون میں کتنے کا چارج کروں, آپ کو بیچ رہی ہوں نا میں چیز, تو میں کہہ دوں کہ یہ مثال ہے کہ یہ 500 کا ہے, تو میں کہوں گی کہ میں آپ سے 600 لوں گی, ٹھیک ہے. یا میں آپ سے کہوں کہ اچھا میں آپ کو قرض دیتی ہوں لیکن آپ مجھے اپنا فون بیچ دیں, کتنے کا؟ آپ کہتے ہیں کہ میرا فون 600 کا, میں کہوں گی نہیں میں صرف 500 دوں گی. دو ڈفرنٹ سینریو نا, ایک جو صحیح شکل و صورت ہے اس پہ اور ایک اس پہ. اب دونوں کو دیکھیے گا. حدیث پڑھتے ہیں, امام ابو داؤد امام ترمذی نے حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت نقل کی کہ اللہ کے نبی نے کیا کہا, لا یحل بیعٌ وسلف, فروختگی اور قرض کا جمع کرنا جائز نہیں ہے. کیونکہ دیکھیں جو قرض لیتا ہے نا وہ بےچارہ دب جاتا ہے نا, وہ ہو سکتا ہے آپ کا مہنگا بھی فون لینے پہ تیار ہو جائے کہ ایک دفعہ مجھے قرض دیا جائے, لیکن وہ جو اصل قیمت سے زیادہ آپ نے قیمت لے لی وہ آپ کے لیے پھر درست نہیں ہوگی. امام مالک کہتے ہیں اس حدیث پہ کہ اس کی تفسیر یہ ہے کہ ایک شخص دوسرے سے کہے میں تمہارا فلاں فلاں سودا اس شرط پر خریدتا ہوں کہ تم فلاں فلاں چیز بطور قرض مجھے دو, ٹھیک ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے. امام احمد کہتے ہیں یہ کہ وہ اس کو قرض دے پھر اس کے ہاتھ کوئی چیز زیادہ قیمت پر فروخت کرے. امام حاکم حدیث کی شرح میں کہتے ہیں کہ اس میں ایک اور چانس کیا ہے کہ وہ اس کو قرض دے اور اس سے کوئی چیز لے لے اور کہے اگر تمہارے پاس ادائیگی کے لیے رقم تیار نہ ہو سکے تو اس کے عوض یہ چیز تمہاری طرف سے مجھ پر فروخت تصور کی جائے گی. یعنی میں آپ کو پیسے دوں اور آپ کا فون لے لوں اور میں کہوں کہ اگر آپ پیسے نہیں دیں گی تو یہ فون پھر میرا ہوگا, یعنی پھر پیسے جو ہیں وہ چیز میں ڈھل جائیں گے. امام ابن تیمیہ ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے اس حدیث کے حوالے سے تحریر کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی سے ثابت ہے کہ آپ نے فرمایا فروختگی اور قرض کا جمع کرنا جائز نہیں. سو جب اس نے اس کے ہاتھ کوئی چیز فروخت کی اور اس کو قرض بھی دیا تو اس نے اللہ اور رسول کی جانب سے حرام کردہ کاموں میں سے ایک کا ارتکاب کیا. اگر پہلے سے ممانعت کا علم تھا, پہلے پتہ تھا کہ یہ جائز نہیں ہے, تو دونوں میں سے ہر ایک کو تعزیری سزا دی جائے گی. یعنی کچھ نہ کچھ سزا جو بھی عدالت اس کے لیے مقرر کرے وہ ہوگی. اس میں عام طور پر تجارتی لین دین کو قرض کے بدلے میں دی ہوئی چیز یا رقم کے بدلے میں اصل قرض سے زیادہ لینے کا ذریعہ بنایا جاتا ہے, اور قرض کے بدلے اصل رقم سے زیادہ لی جانے والی چیز یا رقم ہی تو سود ہے. امام ابن قیم یہ کون تھے؟ امام ابن تیمیہ کے شاگرد تھے. یہ کہتے ہیں قرض اور بیچنے کے جمع کرنے کی وجہ حرمت یہ ہے کیونکہ جب وہ اس کو ایک سال کے لیے قرض دیتا ہے پھر 50 کی چیز 100 میں دیتا ہے تو اس نے فروختگی کو قرض میں اضافے کا ذریعہ بنایا, یعنی اس کو بینیفٹ مل گیا. حالانکہ قرض تو برابر کی واپسی کا مستحق ٹھہرتا ہے, اگر فروختگی کا یہ معاملہ نہ ہوتا تو وہ اس کو قرض ہی نہ دیتا, اور اگر قرض نہ ہوتا تو مقروض اس چیز کو نہ خریدتا. ساری بات کا خلاصہ, قرض کے ساتھ نتھی کیا ہوا تجارتی معاملہ حرام ہے, ایدھر اور دونوں صورتوں میں, ٹھیک ہے. کیونکہ اس کے ذریعے سے قرض کی بنا پر مقروض سے عام طور پر ناجائز فائدہ اٹھایا جاتا ہے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے استحصال کیا تھا, کسی کا نقصان کرنا, اس سے کچھ فائدہ حاصل کر لینا, ایکسٹرا لے لینا, اور ظلم کا دروازہ بند کرتے ہوئے ابتدا سے ہی ان دونوں کو جمع کرنے سے منع کر دیا. اتنی بات کلیئر ہو گئی. دوسرے پہ چلتے ہیں, قرض کے ساتھ کرائے کا لین دین. اب اس کو تھوڑا سا ڈفرینٹ میں دیکھیں گے. کرائے کا لین دین بھی خرید و فروخت کی طرح ہے. اس میں ایک چیز یا نفع کے بدلے میں دوسری چیز یا نفع دینے کا معاہدہ طے پایا جاتا ہے. جس طرح خرید و فروخت کے معاملے کو قرض کے ساتھ جائز کرنا ناجائز ہے, اس طرح کرائے کے لین دین کو بھی ناجائز کہا گیا. اس کے بارے میں مواہب الجلیل میں ہے, کتاب کا نام ہے. کسی بھی عقد معاوضے کے ساتھ قرض لینا دینا جائز نہیں ہے. کتاب الحادی میں ہے. قرض لینے دینے کی شرائط کے ساتھ کرائے پر لین دین کا معاملہ کرنا جائز نہیں ہے. علامہ ابن قدامہ کہتے ہیں قرض کے ساتھ کوئی ایسی شرط لگانا جائز نہیں جو قرض دینے والے کے لیے نفع کا سبب بنے, جیسے کہ اس مقروض کے ہاتھ کچھ فروخ کرنا یا اسے خریدنا یا اس کو کرائے پر دینا یا اسے کرائے پر لینا, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خرید و فروخ کے معاملے اور قرض کو جمع کرنے سے منع کیا. یہ ساری حدیثیں پڑھتے ہوئے آپ کو نہیں لگ رہا کہ جن کو جاب ملی ہے وہی اچھے ہیں؟ دیکھیے جتنا منی میٹرز میں انڈلج ہوں گے نا اتنا رسک ہے. آج ہمارے اپنے مسلمان ملکوں میں جو بزنس کی ٹرمز ہیں, آپ نے کنسائنمنٹ کا نام سنا ہوگا, آپ نے پری پیمنٹ کا نام سنا ہوگا, سونا لینے دینے میں. یہ جب میں سارا پڑھ رہی تھی تو میرے ذمہ جیولرز کی لین دین کی باتیں بھی آ رہی تھیں. اچھا جی یہ چوڑی کتنے کی ہے؟ 10,000 کی ہے. آپ پیسے کیش میں دیں گے یا سونا دیں گے؟ فوراً پوچھیں گے وہ آپ سے. پیسے دیں گے تو 10 کی ہے. ہاں سونے کے دیں گے نا تو 9 کر دیں گے. وہ کیسے 9 کریں گے بھلا؟ وہ جو آپ سے یہ بدلے میں سونا خریدیں گے اس کا ریٹ کم لگا دیں گے. بات سمجھے؟ ادھر سے نہیں تو ادھر سے لے آتے ہیں. تو یہ ساری باریکیاں تقوی کے بغیر نہیں ہوتی. بندہ اپنا ایمان اور تقوی بچانا چاہے تو میرا نہیں خیال کہ کسی لین دین میں آنا چاہے گا. اتنے خطرناک یہ معاملے ہیں. صحابہ کا جو خوف تھا غم تھا اس کو اپنے ذہن میں رکھیے. پھر اسی طرح سے حضرت عبی بن کعب ابن مسعود اور ابن عباس سے روایت ہے کہ انہوں نے ہر اس قرض سے منع فرمایا جو قرض خواہ کے لیے نفع کا سبب بنے. اس کے علاوہ قرض کا معاملہ تو مقروض کے ساتھ شفقت کے لیے, ایسی شرط اس قرض کو اپنے دائرے سے نکال دیتی ہے. علامہ ابن قدامہ کہتے ہیں اور اگر اس قرض دینے والے نے یہ شرط لگائی کہ یعنی مقروض اس کو اپنا گھر کرائے پر دے تو جائز نہ ہوگا, کیونکہ اللہ کے نبی نے خرید و فروخت کے معاملے اور قرض کو جمع کرنے سے منع فرما دیا. اس کے علاوہ اس طرح ایک معاملے کو دوسرے معاملے کے لیے شرط ٹھہرایا جاتا ہے, ایسا کرنا درست نہیں. اور اگر قرض دینے والے نے یہ شرط لگائی کہ وہ مقروض اس کو اپنا گھر حقیقی کرائے سے کم کرائے پر دے گا یا قرض لینے والا قرض دینے والے کا مکان حقیقی کرائے سے زیادہ پر لے گا تو حرمت اور شدید ہوگی. یعنی جو جتنا کسی کی مجبوری سے فائدہ اٹھائے گا اتنی ہی یہ بات حرام ہوگی. تو لہٰذا اب آپ دیکھیں یہ عام زندگی میں کئی جگہ ہوگا. جیسے آپ میں سے کسی نے پچھلی دفعہ کہا تھا نا کہ بچپن میں ماں کوئی کام کہتی تھی تو کہتے تھے پیسے دیں, اچھا یہ پیسے دو, ابھی پیسے ہیں تھوڑے دینا تو واپسی پہ 2 روپے زیادہ ہی لیں گے. تب یہ باریک باتیں اگر بچپن سے ذہنوں میں ہوں تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس سے کتنا فائدہ ہوگا. اب تیسری چیز کے قرض میں دی ہوئی چیز سے اعلیٰ یا زیادہ کی واپسی کی شرط لگانا. وہی بات ہے کہ گھی دیا تھا تو جمع ہوا تھا اور اب واپس لے رہے ہیں تو آپ نے پگھلا ہوا دیا, یا پگھلا ہوا دے کر جمع ہوا مانگنا, دونوں میں کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہوتی ہے. قرض دیتے وقت دی ہوئی چیز یا رقم سے زیادہ بہتر چیز واپس کرنے کی شرط لگانا قطعی طور پر حرام ہے. یہی اضافہ یا فضیلت تو سود ہے. اس کے بارے میں چند قول ہیں, ان کو ہائی لائٹ کیجیے گا. اب اصل میں ہم اس وقت بک کے اس پارٹ پہ ہیں کہ جہاں قرض اور سود مکس ہو رہا ہے نا, یعنی کچھ مسائل اس کے آ رہے ہیں کچھ اس کے آ رہے ہیں. امام مالک نے عبداللہ بن مسعود سے کہا کیا کہ جو شخص کوئی قرض دے تو وہ اس کو اس سے اعلیٰ چیز واپس لینے کی شرط عائد نہ کرے اگرچہ وہ بڑھوتری مٹھی بھر چارہ ہی ہو. وہ تو سود ہے, ایک چارہ بس کتنا ہوتا ہے. امام مالک نے نافع سے روایت نقل کی. نافع کون تھے آپ کو پتا ہے؟ ابن عمر کے غلام تھے. انہوں نے ابن عمر کو فرماتے ہوئے سنا, یعنی اپنے مالک کو, جو شخص کوئی قرض دے وہ صرف اسی کی واپسی کی شرط لگائے. امام مالک نے نقل کیا کہ ایک شخص نے عبداللہ بن عمر کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا, عبد الرحمن یہ ان کی کنیت تھی, بلا شبہ میں نے ایک شخص کو کچھ قرض دیا اور میں نے اسے اعلیٰ دینے کی اس پر شرط لگائی. تو عبداللہ بن عمر نے کہا فضا لکر ربا, یہی تو سود ہے. اس نے پھر کہا فقی فتامرونی یا ابا عبد الرحمن, تو کہا پھر آپ مجھے کیا حکم دیتے ہیں عبد الرحمن؟ تو انہوں نے فرمایا کیا کرو, قرض کی 3 اقسام ہیں. ایک وہ قرض ہے کہ تم اس کے ذریعے اللہ کی خوشنودی چاہتے ہو, وہ تو تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کی رضا مندی ہے. ایک وہ قرض ہے کہ تم اس کے ذریعے اپنے ساتھی کی خوشنودی کو حاصل کرنا چاہتے ہو, تو تمہارے لیے تمہارے ساتھی کی خوشنودی ہے. ایک وہ قرض ہے کہ تم اس کے ذریعے پاک چیز کے بدلے میں خبیث چیز لینا چاہتے ہو, وہ تو سود ہے. اس شخص نے عرض کیا ابو عبد الرحمن, پھر آپ مجھے اب کیسے کرنے کا حکم دیتے ہیں؟ تو ان کا جواب سن لیجئے, میری رائے یہ ہے کہ تم وسیقہ کہتے ہیں ریٹرن ڈاکیومنٹ, قرض کی دستاویز کو پھاڑ دو, پس اگر وہ تمہارے دیے ہوئے قرض کے برابر دے تو قبول کر لینا, اگر وہ دیے ہوئے سے کم دے تو تم اس کو لے لو تو تمہیں اجر ملے گا. رغبت دلائی کہ لے لو. اور اگر وہ تمہارے دیے ہوئے قرض سے اپنی خوشی سے آلہ دے تو یہ اس کی طرف سے شکر ہے کہ اس نے اس طرح تمہارا شکریہ ادا کیا ہے اور تمہارے لیے مہلت دینے کے عوض ثواب ہے. یعنی اس حد تک رسک لے لو کہ وہ تمہیں کم دے گا, یہی ہوتا ہے نا چانس, پھر بھی کر لو. پیپر جو پھاڑ دیا تو تم کہہ نہیں سکتے کہ دیکھو تم نے تو زیادہ لیا تھا. یعنی نقصان کر لو, حرج کر لو, لیکن پھر بھی لے لو. اللہ اکبر. تو گویا کہ پھر اس میں ایک وارننگ کیا ہے کہ اگر کوئی مقروض اپنی خوشی سے بغیر کسی پرانی شرط کے لیے ہوئے قرض سے افضل اور اعلیٰ چیز دے دے تو اس کے لینے میں کوئی مذائقہ نہیں. یعنی دیکھیے, دوسرے کا مال اس کی طیب نفس سے لے لو, خوشی سے کوئی دیتا ہے تو لے لو. اس کی دو باتیں امام بخاری نے حضرت ابو ہریرہ سے نقل کیا, پیچھے بھی ہم یہ حدیث پڑھ چکے ہیں. آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو اونٹ دینا تھا, ایک خاص عمر کا اونٹ تھا, اور آپ کو یہ پتا ہوگا جانوروں میں عمر کے ساتھ قیمت کا فرق پڑ جاتا ہے. وہ شخص آپ سے تقاضا کرنے لگا تو آپ نے فرمایا کہ اتوہ اس کو دے دو. جب انہوں نے اس عمر کا اونٹ تلاش کیا لیکن اس سے اچھی عمر کا ہی ملا, تو آپ نے کہا اس کو اچھی عمر والا ہی دے دو. تو وہ قرض لینے والا کہنے لگا آپ نے مجھے میرا حق پوری طرح دیا, اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اس کا پورا پورا بدلہ دے گا. آپ نے فرمایا ان خیارکم احسنکم قدان, اس کو ہائی لائٹ کر لیں, یہ بلٹ پوائنٹ بن سکتا ہے اس سیریز کا, کہ بے شک تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرض ادا کرنے میں تم سے سب سے بہتر ہوں. تو قرض لینا لیں تو واپس اچھے طریقے سے کریں. ایک اور روایت رکھتے پڑھ لو, اور میرا آپ پر قرض تھا, آپ نے اس کو ادا کیا بلکہ اور زیادہ بھی دیا. تو امام بخاری ان دونوں حدیثوں پر باب کیا باندھتے ہیں, اچھی طرح ادا کرنے کے متعلق باب, بابو حسن القدائی. ہمارے کہتے ہیں رو رو کے دو, رلا رلا کے دو, آئندہ کبھی ہمیں دے ہی نہ وہ. تو دیکھیے, جس سے آپ کا معاملہ پڑے اس کو شکر کرنا چاہیے. مثال ہے گھر کرائے پہ دیا, آپ باب مجرم بن گئے, رو رو کے نکالا اور جب دیکھا تو گھر کے اندر کے حالات خراب تھے. ایسے آپ نبیسیوں کیسے سنے ہوں گے, ہر جگہ ہوتے ہیں. تو یہ تو ان ملکوں میں شرائط کے ساتھ چیزیں دیتے لیتے ہیں کہ دیتے ہوئے بھی ایک ایک بٹن چیک کر لو تو لیتے ہوئے بھی. ہمارے ملکوں میں تو لوگ چوکٹیں توڑ کے لے جاتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ اب دیکھنا تمہیں ذرا مزہ چکھائیں گے. یعنی واقعی نیکی کر دریا میں ڈال والا حساب بن جاتا ہے. تو یہ سارے معاملے خطرناک ہیں. اسی طرح امام بغوی کہتے ہیں کہ اس میں اس بات کی دلیل ہے کہ اگر کوئی شخص کسی چیز کو بطور قرض لے اور شرط کے بغیر اس سے زیادہ اچھی چیز یا وہی چیز زیادہ مقدار میں واپس کرے تو وہ احسان کرنے والا سمجھا جائے گا, اور قرض خواہ کے لیے اس کا لینا جائز ہوگا. یعنی آپ مانگ نہیں سکتے لیکن اپنی خوشی سے کوئی دے دے تو ٹھیک ہے. یعنی اس فتوے سے اس بات کی تائید ہوتی ہے. یعنی گویا کہ خلاصہ کیا نکلا کہ قرض سے زیادہ خود نہیں مانگ سکتے, جس نے دینا ہے وہ اچھا دے دے تو ایکسیپٹ کر سکتے ہیں. چوتھی شرط دیکھیے گا, مقروض پر قرض دینے کی شرط لگانا. اس کی صورت یہ ہے کہ قرض دینے والا, اس کو ہائی لائٹ کیجیے, قرض دینے والا قرض دیتے وقت کہے, یہ جملہ ہائی لائٹ ہوگا, میں آپ کو اس شرط پر قرض دے رہا ہوں کہ بعد میں آپ مجھے قرض دینا, یا مقروض کہے کہ مجھے قرض دیجئے میں بعد میں آپ کو قرض دوں گا, تو قرض لیتے دیتے وقت اس شرط کا عائد کرنا درست نہیں, کیونکہ اس میں قرض کے عوض فائدہ یا نفع لینے کی شرط ہے, اور وہ یہ ہے کہ مقروض بعد میں اس کو قرض دے گا. اور امت کے اس بات پر اجماع ہے کہ ہر وہ فائدہ جو قرض کے ذریعے سے حاصل کیا جائے وہ سود ہے. بات سمجھ گئے؟ مثلا دیکھیے, آپ کو میں کہوں کہ 1000 قرض آپ میرے سے لے لیں, میں دیتی ہوں, لیکن پھر آپ مجھے بھی 1000 قرض دیں گی. وہ کیوں دیں گی؟ کہ میں اس 1000 سے پھر میں بھی کوئی کام کر لوں گا یا میں کوئی اچھا کام کروں گی. میں نے آپ کو اس بات پہ مجبور کر دیا کہ آپ اپنے اس پیسے کے ساتھ ساتھ مجھے بھی دوبارہ فائدہ دیں. تو یہ چیزیں درست نہیں ہوتی. اسلام ایسی چور دروازوں سے دوسرے سے فائدہ لینا اس کو پسند نہیں کرتا. بات سمجھ گئے؟ مجھے تو اب لگ رہا ہے ایک اور تیسرا ٹاپک بھی اس میں سے اب دل کر رہے پڑھاؤں, جس میں تجارت, لین دین, بیع شرا. آپ دیکھیں, ہم عورتیں کاروبار نہیں کرتی یا ہم دکانوں پہ نہیں جاتے, لیکن اس کے باوجود چھوٹے موٹے وہی بات ہے کہ آلو چھوٹے دیے تھے, واپسی میں آلو بڑے کیوں دیے. تو یہ علم پڑھنا چاہیے نا. اور آپ کو یہ بات کا احساس ہو رہا ہے کہ ہمارے بچے, بیٹے, لڑکے, مرد, بھائی جو اب کاروبار کر رہے ہیں, ان کو بچپن سے یہ سب کچھ پڑھانا کتنا ضروری ہے. کون سا کاروبار ہے آج جس میں قرض نہ ہوتا ہو؟ قرض سے کہہ لیجئے کہ لیٹ پیمنٹس نہ ہو, مال پہلے بھیج دو, پیسے بعد میں دو, مال بعد میں دیتے ہیں, ایسا ہر جگہ ہر طرح. تو یہ سارا کچھ پڑھنا ضروری ہے. اور یہاں مجھے وہ بات بھی یاد آ رہی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی کو دکان نہیں کھولنے دیتے تھے جب تک کہ اس کو تجارت کا باب نہ پڑھنے کا حکم دیتے حدیث میں سے. تو ان چیزوں کو عام کرنا چاہیے, اسپیشلی جو مرد جس طرح کے بزنس میں. آپ اس بک کو پڑھنے کے بعد پھر آپ اس کو دیکھیں کہ آپ کے مرد کے جو کاروبار ہیں, جو آپ کے گھروں میں جو چیزیں آتی ہیں, ان میں سے کس چیز پر اس کا اطلاق ہوتا ہے. تو کوشش کر کے اس کو آپ ان کو چھوٹی چھوٹی باتیں دیں اور بلکہ مشورہ دیں کہ آپ خود یہ بک پڑھ لیجئے اور یہ مسائل کو سمجھیے. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ بعض علماء کے اقوال ہیں, مثلا علامہ علیش کہتے ہیں کہ ایک شخص کا دوسرے شخص کو اس شرط پر قرض دینا کہ وہ بعد میں اس کو قرض دے گا, اس کے ممنوع ہونے میں کوئی اختلاف نہیں. یعنی یہ ایسا ایشو ہے کہ جس میں سبھی ہی کہتے ہیں کہ منع ہے, علماء کے بیچ میں اس میں نو کانٹراڈکشن. علامہ قدامہ کہتے ہیں اگر اس نے یہ شرط لگائی کہ قرض لینے والا ہے اس قرض دینے والے کو دوسری مرتبہ بدلے میں قرض دے گا تو یہ جائز نہیں ہوگا, کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خرید و فروخت کے معاملے اور قرض کو جمع کرنے سے منع فرمایا, اور کیونکہ اس میں ایک معاملے میں دوسرے معاملے کی شرط لگائی اس لیے یہ ناجائز ہے. سعودی عرب کے سابقہ مفتی اعظم شیخ بن باز سے بھی سوال کیا گیا. کیا سوال تھا؟ کسی شخص کو اس شرط پر قرض دینے کا حکم کیا ہے کہ وہ معینہ یعنی معین جو وقت ہے, جو اپوائنٹڈ ٹائم ہے, اس کے دوران قرض کی رقم واپس کرے گا اور اتنی ہی رقم اتنی ہی مدت کے لیے اپنے قرض دینے والے کو ادھار دے گا. کیا یہ اس حدیث میں داخل ہے کہ ہر قرض جو نفع حاصل کرنے کا سبب ہو سود ہے؟ یہ بات پیش نظر ہے کہ قرض کی واپسی میں بڑھوتری طلب نہیں کی گئی. شیخ رحمہ اللہ کا جواب. اب یہ ابن باز جو اس دور کے کہہ لیجئے کہ مفتی تھے, دنیا سے چلے گئے کچھ سال پہلے اور نابینا تھے, اور اب دیکھیے کتنی باریکیوں والا علم پڑھ کر اور اس سے لوگوں کو فائدہ دے کر گئے. کہتے ہیں کہ یہ قرض جائز نہیں کیونکہ اس میں قرض کے عوض نفع کی شرط لگائی گئی ہے اور وہ دوسرا قرض ہے جو کہ اب قرض لینے والا قرض دینے والے کو دے گا, اور علماء کا اس پر اجماع ہے کہ ہر وہ قرض جس میں نفع کی شرط لگائی گئی ہو وہ نفع سود ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی ایک جماعت نے فتویٰ دیا جو اس پر دلالت کرتا ہے. جہاں تک حدیث کے ہر قرض جو نفع حاصل کرنے کا سبب ہو سود ہے اس کا تعلق ہے وہ ضعیف ہے, لیکن اس سلسلے میں اعتماد صحابہ کرام کے فتوے اور اہل علم کے اس ممانعت پر اجماع پر ہے. کیا خلاصہ نکلا پھر ساری بات کا؟ کہ شرط نہیں لگائی جا سکتی. مجھے بھی آپ دیں پھر میں آپ کو دوں گی, کیونکہ دیکھیں آپ کیسے, اگر ایک سال کے لیے کسی کا پیسہ آ گیا آپ اسے ایک سال مجھ سے جتنا مرضی کمائے, تو وہ پیسہ آپ کا نہیں تھا, اس کا فائدہ آپ لے رہے ہیں, تو یہ ایک قسم کا ہڈن پروفٹ لینے والی بات ہے. جی آپ کچھ سوال پوچھنا چاہ رہے تھے؟
ہاں جی سلسلے میں, جیسے اگر کسی کو آپ نے قرض دیا ہے اور وہ شکریہ کے طور پہ کہے کہ جیسے کہ شکریہ آپ نے مجھے کر دیا, اور آپ مذاق میں کہیں یا سیریس کہیں کہ ٹھیک ہے آج آپ کو ضرورت پڑی آپ کو میں نے دے دیا, کل مجھے ضرورت پڑے گی آپ مجھے دے, تو یہ بھی ایک شرط ہوگی؟
نہیں یہ تو ایک بھائی چارگی ہے نا کہ چلے آج ہمیں ضرورت پڑی کل آپ کو پڑی. آپ نے یہ بات کہی تو مجھے وہ بچپن کا ایک خط یاد آ گیا, کسی کا ٹیچر نے کہا کہ آپ لوگوں نے خط لکھنا ہے اپنے اس دوست کو جس کی ماں کی ڈیتھ ہو گئی ہے, تو آپ نے بیسیکلی کنڈولنس لیٹر لکھنا ہے. آپ نے بھی سیکھا ہوگا اسکول کالج میں کنڈولنس لیٹر سیکھنا, تو سارے اسٹوڈینٹس نے لکھا, تو اس میں سے ایک نے اس کو کیا لکھا کہ بھائی صبر کرو آج تمہاری امی مری ہیں کل میری امی بھی, تو ایسی باتیں تو زبان سے نکل ہی جاتی ہیں, اس میں یہ کوئی فتویٰ نہیں ہے. جی اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے. ٹھیک ہے چلیے اب ایک اور کہ دوسرے شہر میں قرض کی واپسی کی شرط لگانا, یعنی میں آپ سے اٹلانٹا میں قرض لے رہی ہوں تو میں کہوں کہ میں آپ کو واپس پاکستان میں کروں گی, اس کی کیا صورت ہے؟ قرض کے متعلقہ مسائل میں ایک یہ ہے کہ ایک مقام پر قرض دیا جائے اور کسی دوسری جگہ میں اس کی واپسی کی شرط طے کی جائے. فقہ اسلامی میں اس کو سفتجا کہتے ہیں. ابن قدامہ کہتے ہیں کہ اس کا معنی ہے کہ کسی دوسرے شہر میں ادائیگی کی شرط لگانا. اب اس پہ کیا عمل تھا؟ آثار صحابہ. آثار کس کو کہتے ہیں؟ اثر, نشانیاں, مثالیں, یعنی صحابہ کی اس میں کیا مثالیں موجود ہیں. تو اس کے بارے میں امام مالک کہتے ہیں کہ ان کو خبر پہنچی کہ حضرت عمر نے کسی شخص کو دوسرے شہر میں ادا کرنے کی شرط پر غلہ قرض دینے کے متعلق اظہار ناپسندیدگی کرتے ہوئے فرمایا فائنل حملو, بس غلے کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانے کا کرایہ کہاں ہے؟ یعنی وہ کس کے ذمہ ہے سن لے پھر اس پہ ہم بات کرتے ہیں. یعنی کیش اور کراپ میں بھی فرق ہوگا نا, کوئی چیز ہے اب یہاں سے آپ کہتے ہیں پاکستان میں جا کے واپس کروں گی, تو یہاں سے پاکستان جانے پہ ہو سکتا ہے شپنگ کا خرچہ آتا ہو, تو اس کا کیا بنے گا, یہ سناریو ہے. پھر دوسرا, امام مالک نے اسلم سے نقل کیا کہ عمر بن خطاب کے دو بیٹے عبداللہ اور عبیداللہ ایک لشکر کے ساتھ عراق گئے, واپسی پر ان کا گزر ابو موسیٰ شری کے پاس سے ہوا, انہوں نے انہیں خوش آمدید کہا اور کہنے لگے اگر تمہیں کچھ نفع پہنچا سکتا تو ضرور پہنچاتا, پھر خود ہی فرمانے لگے کیوں نہیں, یہاں اللہ تعالیٰ کا مال ہے, میں اس کو امیر المومنین کو بھیجنا چاہتا ہوں, سو وہ میں تم دونوں کو بطور قرض دیتا ہوں, تم اس کے ساتھ عراقی سامان خرید لو, پھر اس کو مدینہ طیبہ جا کر فروخت کر دینا, اصل رقم امیر المومنین کو دے دینا اور نفع تم دونوں لے لینا. ان دونوں نے کہا کہ ہم اس کو پسند کرتے ہیں, انہوں نے ان دونوں کو مال دیا اور عمر بن خطاب کو خط لکھ دیا کہ ان دونوں سے مال لے لیجئے. جب وہ دونوں آئے تو انہوں نے سودا فروخت کیا اور نفع کمایا. جب انہوں نے اصل رقم عمر رضی اللہ عنہ کو پیش کی تو انہوں نے پوچھا کیا انہوں نے سارے لشکر کو تمہاری طرح قرض دیا؟ انہوں نے عرض کیا کہ نہیں. تو عمر بن خطاب نے کہا امیر المومنین کے دو بیٹے سو تم دونوں کو قرض دیا، تم دونوں اصل رقم اور اس کا نفع ادا کرو. عبداللہ تو خاموش رہے لیکن عبید اللہ جو تھے وہ کہنے لگے اے امیر المومنین، کون تھے وہ؟ باپ. آپ کے لیے ایسا کرنا مناسب نہیں، اگر اس مال میں خسارہ ہوتا یا یہ مال ہلاک ہو جاتا تو ہم اس کی ادائیگی کے ذمہ دار تھے. عمر نے فرمایا تم دونوں اس کو ادا کرو. عبداللہ تو چپ رہے، البتہ عبید اللہ نے سوال جواب کیے. عمر کے ہم نشینوں میں سے ایک نے کہا امیر المومنین اگر آپ اس کو مداربت کی شکل دے دیں. عمر نے فرمایا قد جلتہ قرادن، میں اس کو مداربت کی شکل دیتا ہوں. پس حضرت عمر نے اصل رقم اور آدھا نفع لیا اور ان کے دونوں صاحبزادوں عبداللہ اور عبید اللہ نے آدھا نفع لیا. اب مداربت کیا کہ بزنس کر لیں، پارٹنرشپ کر دی، مداربت کہہ لیجئے، پارٹنرشپ کر دی. امام عطا نے بیان کیا حضرت ابن زبیر مکہ میں کچھ لوگوں سے درہم لیتے تھے، پھر عراق میں موجود اپنے بھائی مصعب بن زبیر کو اس کے بارے میں اس طرح لکھ دیتے اور وہ لوگ وہاں ان سے لے لیتے. ابن عباس سے اس سے متعلق پوچھا گیا تو انہوں نے اس میں کچھ مذائقہ نہ سمجھا. علی رضی اللہ عنہ سے بھی یہی روایت نقل کی گئی. اس سے بھی اسی قسم کا سوال کیا گیا تو انہوں نے بھی اس میں کوئی حرج نہ سمجھا. اس معاملے کی مختلف صورتیں چار سمجھیں. یہ لفظ کیا ہم پڑھیں؟ سفتجا. ٹھیک ہے، اب آپ دیکھیے کہ یہاں یہ عام آج کے کلچر میں، خاص کر جو لوگ ویسٹ میں رہتے ہیں ادھر تو بہت عام ہے نا. آپ کو بھی یہاں سے کسی نے کہا کہ پاکستان پیسے بھیج دیجیے، یا پاکستان بھیجنے آپ یہاں ہم سے لے لیں وہاں ادھر دے دیے جائیں گے، حوالہ بولتے ہیں اس کو نا، یہ اسی قسم کی چیزیں. تو یہ ساری پڑھ لیں، پھر اگر سوال ذہن میں اٹھتے ہیں تو پھر آپ جواب پوچھ سکتے ہیں اس کا. پہلی بات ہے کہ اس میں قرض خواہ اور مقروض دونوں کا فائدہ ہو. نمبر ایک کیا ہے؟ دونوں کا فائدہ، جس نے قرض دیا اور جس نے لیا. جس دوسری جگہ ادائیگی کی شرط عائد کی جا رہی ہے وہیں ادا کرنے میں مقروض کے لیے آسانی ہو، یعنی اس کی رقم یا چیز اسی مقام پر ہو، اور قرض دار کی مصلحت بھی اس مقام پر لینے میں ہو کہ اس نے وہ رقم یا چیز وہیں صرف کرنی ہو. جیسے وہی بات ہے کہ کسی کو ڈالرز پاکستان بھیجنے ہیں، وہ کہتے ہیں یہاں سے ڈالر بھیجیں گے، وہاں جا کے پاکستان میں روپیز ہی چاہیے، تو بجائے اس کے کہ سفر میں کیپ کریں آپ یہ بتائیں کہ وہاں اگر آپ کو دلا دیں اور ہم آپ کے لے کے ادھر یوز کر لیں تو کیا ٹھیک ہے؟ تو یہ وہی بات ہے کہ اٹس اوکے. اس میں صرف مقروض کا فائدہ ہو کہ واپسی کے وقت وہ رقم یا چیز اس کے پاس اس دوسری جگہ ہو، البتہ قرض خواہ کو رقم یا چیز کو اپنی اصل جگہ لانے کے لیے اضافی خرچہ یا راستے کا خطرہ برداشت کرنا پڑے. یعنی کسی نے یہاں آپ سے کوئی چیز لی، فون لیا، پھر پاکستان میں دیا، اب اس کو واپس منگانا ہے تو اس کو کوریئر کے ذریعے واپس منگانے کا خرچہ نہ پڑے، پھر ٹھیک ہے. دوسری جگہ ادائیگی کی شرط کی صورت میں قرض خوار مقروض دونوں کا نقصان ہو، مقروض کو وہاں رقم پہنچانے کے لیے اضافی خرچہ اور راستے کا خطرہ برداشت کرنا پڑے، یعنی بینک ٹرانسفر یا ویسٹرن یونین کسی کے ذریعے بھی جو دے رہا ہے اس کو بھی چاہیے ہوگا نا ادھر، اور قرض خواہ کو وہاں سے رقم واپس لانے کی خاطر اضافی خرچے یا راستے کا خطرہ برداشت کرنا پڑے. یہ چار مختلف صورتیں تھیں. اب چاروں صورتوں میں سے جائز اور ناجائز اور کیا شرعی حیثیت ہے اس کو پڑھیے گا. چاروں صورتوں کا حکم کیا، یہ اب آپ کے سامنے ایک چارٹ کی صورت میں آ جائے گا. پہلی صورت میں مقروض دو فائدے حاصل کرتا ہے، ایک قرض حاصل کرنے کا اور دوسرا قرض کی رقم یا چیز کو اپنی آسانی کی جگہ ادا کرنے کا. ٹھیک ہے، قرض خواہ صرف ایک فائدہ حاصل کرتا ہے اور وہ یہ ہے کہ ادائیگی کے وقت وہ قرض کی رقم یا چیز کو اپنی مطلوبہ جگہ میں حاصل کرتا ہے. اس معاملے کی صورت کیا ہے؟ ایک طرف مقروض ہے، دوسری طرف قرض خواہ ہے. مقروض کون ہے؟ قرض کے ذریعے سے رقم یا چیز حاصل کر رہا ہے، تو قرض خواہ کو تو یہ نہیں مل رہا نا. دوسری صورت کیا ہے کہ قرض کی رقم یا چیز اپنی آسانی کی جگہ ادا کرنا، قرض کی رقم یا چیز واپسی کے وقت اپنی مطلوبہ جگہ میں حاصل کرنا، یعنی اس کو ایک فائدہ ہو رہا ہے، اس کو دو ہو رہا ہے. اس شکل میں یہ حقیقت سامنے آتی ہے کہ قرض خواہ مقروض سے قرض کے بدلے میں کوئی ایسا نفع نہیں لے رہا جس کا حرام ہے. قرض خواہ کو ملنے والا نفع یا سہولت اس اضافی نفع یا سہولت کے بدلے میں ہے جو کہ وہ مقروض کو دے رہا ہے، اس لیے یہ معاملہ قرض کے ساتھ حاصل شدہ ناجائز فائدے کے دائرے سے خارج ہے. یعنی یہ صورت جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. حضرت ابو موسیٰ کا فاروق اعظم کے دو بیٹوں کو دیا ہوا قرض بھی اسی زمرے میں آتا ہے. حضرت فاروق کا اعتراض اس قرض کے دینے پر نہیں تھا بلکہ امیر المومنین کے بیٹوں کو دینے کی تخصیص پر تھا کہ میرے ہی بیٹوں کو پیسے کیوں پکڑائے. ہو سکتا ہے وہ ٹرسٹ فردی لگے ہوں, یا ہو سکتا ہے کہہ دیا کہ چلے امیر المومنین کے بیٹے ہیں تو ان کو دے دیں. حضرت عبداللہ بن زبیر کا معاملہ بھی اسی صورت میں تھا. ابن تیمیہ لکھتے ہیں جب وہ کسی دوسرے شہر میں وصول کرنے کی شرط پر قرض دے, مثال کے طور پر ادھار دینے والے کی مصلحت کسی دوسرے شہر میں درہم پہنچانا ہو اور ادھار لینے والے کے اس شہر میں درہم موجود ہوں, البتہ اس کو درہموں کی ضرورت قرض خواہ کے شہر میں ہو, تو وہ اس سے قرض لے کر اپنے شہر میں ایک چٹھی یعنی ڈاکیومنٹ سفتجا لکھ دے. علماء کے مطابق یہ معاملہ صحیح ہے. بات سمجھ گئے, وہی بات ہے کہ آپ کو یہاں سے ڈالر بھیجنے ہیں, کسی کو پاکستان میں روپیز چاہیے, آپ یہاں سے ڈالر دے دیتے ہیں, آپ ان ڈالر کی جاتے ہوئے شاپنگ کر لیں, کچھ کریں, وہ آپ کے ہو گئے, وہاں جا کے آپ کو اتنے ہی پیسوں کی منی دے دیتے ہیں تو وہ ان کو مل گئی, تو اٹس اوکے, اس میں کوئی حرج نہیں, کیونکہ اس میں دینے والے کا ایکسٹرا خرچہ بچ رہا اور آپ کو وہاں سے جانے لے جانے میں رستے کا جو خطرہ تھا وہ بچ گیا. ٹھیک ہے, یہ بھی کہا گیا کہ یہ ممنوع ہے کیونکہ اس میں قرض نے نفع پہنچایا, لیکن صحیح بات یہ کہ یہ جائز ہے کیونکہ قرض خواہ کو اس شہر تک درہم پہنچانے میں راستے کا خطرہ برداشت کرنا پڑتا اور مقروض کو بھی اسی شہر میں ادائیگی سے راستے کے خطرے کو برداشت کرنے سے نجات مل گئی. قرض کے اس معاملے میں دونوں کو فائدہ ہوا اور شارع لوگوں کے لیے مفید اور مناسب بات سے منع نہیں کرتے. شارع کون ہے؟ اللہ تعالیٰ, اللہ کی ذات, شریعت تو اللہ نے بنائی نا, وہ تو ضرر رساں چیز سے روکتے ہیں. دیکھیے جنرل کلیہ سمجھ لیے, یہ تو عقل میں بھی آتا ہے نا کہ کسی ایک کو نقصان دے کر دوسرے کو فائدہ نہیں پہنچانا. کسی کا نقصان نہیں ہو رہا اور دوسرے کو فائدہ پہنچ رہا ہے, ایک صورت اٹس فائن. دوسری طرف یہ ہے کہ دونوں کو نقصان ہو رہا ہے, ایک چیز ہے. تیسری ذرہ کہ دونوں کو فائدہ ہو رہا ہے. جو چیز نہیں ٹھیک وہ کیا ہے کہ ایک کا نقصان دوسرے کا فائدہ بن جائے. دوسری صورت میں مقروض دو فائدے حاصل کر رہا ہے, ایک قرض کے پانے کا, دوسرا فائدہ یہ کہ وہ دوسری جگہ ادائیگی سے رقم یا چیز کے اصل جگہ پہنچانے کے خرچے اور وہاں پہنچاتے ہوئے راستے کے خطرے سے نجات حاصل کر رہا ہے, اور یہ صورت جائز ہوگی کیونکہ قرض کا اصل مقصد مقروض کو فائدہ پہنچانا ہوتا ہے, اور اس صورت میں قرض خواہ بغیر کسی معاوضے کے مقروض کو دوہرا فائدہ پہنچا رہا ہوتا ہے. کیونکہ دیکھیں نا, جس کو ضرورت تھی اسی نے قرض لیا نا, تو یہ تو اچھا ہو گیا کہ اس کو زیادہ فائدہ ہو گیا اور اپنا اس کا نقصان بھی نہیں ہوا. تیسری صورت حرام ہوگی کیونکہ اس میں قرض کو اپنے دیے ہوئے قرض کے عوض نفع حاصل کر رہا ہے, اور مقروض کو اس کا برداشت کرنا کسی اضافی فائدے کی بنا پر نہیں بلکہ صرف قرض لینے کی مجبوری کی وجہ سے, اور قرض کے سبب ایسا نفع لینے کی شرط لگانا ناجائز اور حرام ہے. حضرت عمر کے فرمان فائن الحمل کرایا کہاں ہے میں یہ بات بتا دی گئی. چوتھی صورت تو دونوں میں سے کوئی بھی گوارا نہ کرے گا کیونکہ اس میں دونوں کا نقصان ہے. رائٹ, اگر قرض کی دوسری جگہ ادائیگی صرف قرض خواہ کا فائدہ ہو لیکن یہ شرط پہلے سے طے شدہ نہ ہو بلکہ مقروض اپنی مرضی سے بعد میں اس جگہ ادا کر دے تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں. امام عبد الرزاق نے زہری اور ابن سیرین سے نقل کیا, انہوں نے کہا جب آپ کسی کو اس جگہ غلہ بطور قرض دیں اور وہ اس کو کسی دوسری جگہ ادا کرے, اگر یہ طے شدہ شرط کے ساتھ ہو تو ناپسندیدہ, اور اگر یہ مقروض کی جانب سے قرض خواہ کے ساتھ بھلائی کی غرض سے ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں. اگر دوسری جگہ ادائیگی کی شرط کی بنا پر مقروض پر کسی اضافی خرچے یا راستے کے خطرے کو برداشت کرنے کا بوجھ نہ ہو تو اس صورت میں یہ معاملہ درست ہوگا. علامہ ابن قدامہ کہتے ہیں اور اگر اس یعنی قرض خواہ نے یہ شرط لگائی کہ وہ اس کو دوسرے شہر میں ادا کرے اور وہاں پہنچانے کا کرایہ ہو تو یہ شرط لگانا جائز نہ ہوگا کیونکہ یہ قرض کی اصل رقم یا چیز پر اضافہ ہے, اور اگر اس کی منتقلی کا خرچہ نہ ہو تو یہ شرط لگانا جائز ہوگا. یعنی جس نے قرض لیا اس کا ایکسٹرا خرچہ نہ پڑتا ہو, کیا وہ اتنا خرچہ کر کے اس کو وہ چیز پہنچائے تو پھر ٹھیک ہے. خلاصہ کیا ہوا ساری بات کا؟ چار کیس ہم نے پڑھے ہیں, چاروں میں تین کیس اٹس اوکے اور چوتھا کیس جو آخری تھا وہ بالکل اوکے نہیں. کیوں؟ کیونکہ اس میں قرض دینے والا ایکسٹرا نفع حاصل کر رہا ہے, ایک فائدہ لے رہا ہے. یہاں سے آپ ایک جملہ لکھ لیں اپنے اوپر کہ فائدہ, یعنی آپ نے کسی کو قرض دیا تو قرض پہ ایکسٹرا لینا ضروری نہیں کہ پیسوں ہی کی صورت میں ہو, یہ مطلب ہے. بات واضح. یہ جو آپ نے کرائے والی بات کی وہ بھی کچھ اسی قسم کی بات ہے. چلے ماسی اس طرح مثال لے لیں, میں آپ کو سمجھاتی ہوں. آپ کسی غریب عورت کو قرض دیتے ہیں 5,000 روپے, آپ اسے کہتے ہیں یہ قرض دے رہی ہوں, ایک مہینے بعد ہوگی, لیکن اس کے بدلے تم ایک مہینہ آ کر میرے گھر فری کام کرو گی. تو فری کام کرنا کیا ہوا؟ سود ہو گیا. یہ نہیں کرنا, بس دیٹس اٹ.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی مجھے امید ہے کہ آپ سب کو آواز آ رہی ہوگی. آپ سب کو الحمدللہ ہمارا سیشن تبارک اللہ فی کمپلیٹ ہوا. آپ سوچیں کتنی باریکیاں ہیں نا, یعنی کہ کچھ چیزیں ایسی تھیں کہ جو کہ واقعی اتنی مطلب اتنی گہری باتیں تھیں نا, اتنے گہرے پوائنٹ تھے جو کبھی ہم سوچتے بھی نہیں. سبحان اللہ, یعنی ہر اس ٹائپ کا تازہ چیز جس انداز سے بتا رہی تھیں, اور جیسے کہتے ہیں جو بھی آپ نے کنڈیشنز دیکھی کہ قرض اور مقروض کے درمیان کس طرح سے کنڈیشنز ہوتی ہیں کہ کسی کا نقصان نہ ہو یا کسی ایک کا فائدہ نہ ہو یا دونوں کا نقصان, واقعی کافی ایسا لگ رہا تھا کہ اس کو کبھی ہم اس انداز سے سوچتے بھی نہیں ہیں نا. قرض ہماری زندگیوں میں یہ معاملات کتنے ہوتے ہیں, ہے نا؟ آپ بتائیے, ہوتے ہیں نا کتنے ہماری زندگیوں میں یہ معاملات. اور یہ سلسلہ آج کل تو سب کچھ اسی پہ چل رہا ہے, قرض میں نا, قرض اور پھر قرض کے ساتھ سود پہ چلی جاتی ہے باتیں, ٹھیک ہے. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ہم کتنا ان اویئر ہیں نا, ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ان معاملات میں کس انداز سے ٹیکل کیا جائے گا, معاملات کو کس انداز سے ہینڈل کیا جائے گا نا. سبحان اللہ. جی بالکل, آپ صحیح کہہ رہی ہیں کہ واقعی. اور اس میں دیکھیں کہ اگر اتنا بڑا, الحمدللہ آپ کو پتہ ہے کہ قرض جو ہے بڑا, بہت بڑا اس معاشرے کا جسے کہا جائے مسئلہ بن گیا, اور اس کی وجہ سے اکثر لوگ پریشان ہوتے ہیں. تو سر کتنی اچھا ہمارے پاس قانون ہے نا, قرآن و پاک کی مطلب جیسے احادیث کی شکل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خزانے رکھے ہوئے اس انداز سے نا, اس ٹاپک پر. لیکن دیکھیں نا, ہم اس خزانے سے جسے کہا جائے بالکل آراستہ نہیں تھے, ہمیں پتہ ہی نہیں تھا نا. اس لیے ہم نے کتنی دفعہ اگر لوگوں کو قرض بھی دیا تو ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ کتنا اجر ہے, یا بہت زیادہ چھوٹی موٹی باتیں پتہ تھی. لیکن اتنا ڈیٹیل ہونا, اتنی باریکیاں ہونا, اور ہر اسٹیپ پہ اس انداز سے سوچ کر دینا, سبحان اللہ. آپ نے کیا سیکھا آج کے ٹاپک جو آپ نے دیکھا, ڈفرینٹ کنڈیشنز کو دیکھا اور ڈفرینٹ احادیث کی روشنی میں دیکھا, کیا بات, کوئی بھی ایک بات جو آپ کو بہت زیادہ کلک کی, جو بہت اچھی لگی؟ ویسے تو بہت ساری باتیں میں پتہ نہیں تھی, آنیسٹلی بہت ساری باتیں قرض کے حوالے سے, اتنی باریکیاں مجھے تو اتنی نہیں پتہ تھی. لیکن الحمد للہ جی, تو کیا سیکھا کہ جیسے کیا کیسا ہونا چاہیے, بہترین شخص وہ ہے جو قرض ادا کرے بہترین طریقے سے, گڈ ماشاء اللہ. اس میں اینی بینیفٹس اوور لون از انٹرسٹ, بالکل. یہ تو بہت ہی ہے نا, کہ یہ تو بہت ہوتا ہے. جیسے ابھی ساتھ نے لاسٹ میں بات کی تھا کہ ماسی نے اگر آپ سے 5,000 قرض لیا ہے تو اب آپ اس کو کہیں کہ ٹھیک ہے میں نے تمہیں 5,000 قرض تو دیا, اب تم ایک مہینہ آ کے میرے پاس کام بھی کرو نا. تو یہ کیا ہے, زیادہ لینا ہو گیا نا. جی وی آلویز تھنک آف منی کینس وت قرض ان حرام بٹ اینی کائنڈ آف فیور وت قرض. ہاں یہ بہت اچھی بات تھی نا, کہ ہم سمجھتے ہیں کہ صرف منی کو اگر ہم جو قرض سے دے رہے ہیں واپس جو ایکسٹرا لے رہے ہیں منی کی صورت میں, یہ حرام ہے, بلکہ اس کے ساتھ جو ایکسٹرا کام لے رہے ہیں سبحان اللہ وہ بھی حرام ہے نا. کیونکہ اکثر لوگ یہ کرواتے ہیں ایسا, اسپیشلی انڈو پاک میں ایسا ہوتا ہے کہ اگر آپ سے ماسی نے کہا کہ 2,000 دے دے میرا بیٹا بیمار ہے, تو کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے تم آ کے نا 2 دن جھاڑو پوچھا کر دینا صفائی سے, یا ڈسٹنگ ایکسٹرا کر دینا, ऐसा होता है कि हम जो अगर हमने उसको कपड़ा धोने के लिए रखा है तो हम झाड़ू पोछा भी करवा लेते हैं और फिर उससे मतलब पैसे भी लेते हैं और काम भी करवाते हैं ना। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह, तो ऐसी चीजों से बचना है, कर्ज देते वक्त कोई भी नहीं करना है, कोई भी फायदा नहीं करना। बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह, अगर कोई शख्स खुशी से ज्यादा बदला कर अदा कर दे तो वो सूद नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। वो तो कितनी प्यारी बात है ना, जैसे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी ये बात साबित है ना कि आपने जो है वो ऐसा किया है कि किसी को ज्यादा भी दिया ना लेकिन अपनी खुशी से उसके मांगने पर नहीं ना, तो इतना प्यारा सुभान अल्लाह। आज का हमारे पास ये जो हमने अहदीस की रोशनी में डिफरेंट कंडीशंस को देखा, वाकई आई अपनी बात जी अल्हम्दुलिल्लाह, सुनना भी हो गया, एग्जैक्टली सुनना भी हो जाता है। तो बस अल्लाह ताला ने इस इन सुन्नतों को आम करने वाला बना दिया ना, हमें पता तो होती है लेकिन बात मैंने जैसे आपसे सुबह बिगनिंग में क्या कहा था, हमें इल्म सब चीजों का आ गया है, बात यह है कि मेरा और आपका क्या है, तरबियत का सेशन है ना। तरबियत कैसे होती है, उस चीज को सुनने के बाद अमल में लाने से ना। अगर सिर्फ इल्म लिया जाए तो हिदायत तो सबके पास आ गई है, लेकिन इम्प्लीमेंट उस वक्त होता है कि जब तरबियत होती है, और तरबियत का वो हिस्सा जो आप इसको इस्लामिक टर्म में कहते हैं तकवा है ना, जिसके अंदर जितना ज्यादा तकवा होता है वो उसी अंदाज से कुरान के अहकाम को लेता है अहदीस की रोशनी में या कुरान की रोशनी में, और उसको फिर वो अमल करता है ना, जितनी उसकी जिसके जितना जिसके अंदर जितना ज्यादा तकवा है ना। तो बात क्या है कि सुनना तो हम सब ने कर लिया, वही जैसे मैं आपसे कहूँ ना कि डॉक्टर है ना, डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करते हैं कि भाई आपको निमोनिया है, अब आपको क्या करना है, आपने निमोनिया के अंदर ये मेडिकेशन लेनी है, ये मेडिकेशन है, ये आपको सुबह लेनी है, ये आपको दोपहर लेनी है, और इतने घंटे से लेनी है, और ये परहेज करना है, ठीक है। अब ये बताइए, इलम आ गया नहीं आ गया, आपको पता चल गया ना कि मुझे ये बीमारी है और इसका ये ट्रीटमेंट है और ऐसे ऐसे इलाज करना है। अब अगर आप डॉक्टर की बात पर पाबंद नहीं होते, उसकी हिदायत पर अमल नहीं करते, आपको फायदा होगा, सच बताइए। डॉक्टर ने तो आपको सारा बता दिया, आपके पास तो इलम आ गया ना, लेकिन क्या आपको फायदा होगा कि आपने डॉक्टर, जब तक कि आप उसको अप्लाई नहीं करेंगे, उसकी बात की पाबंद नहीं करेंगे, वैसे ही अमल नहीं करेंगे जैसे उसने आपको इंस्ट्रक्शन दिया ना, तो आपको फायदा नहीं होगा। एग्जैक्टली उसी तरह अल्लाह ताला के अहकाम मुझ पर और आप पर वाजी है ना, कुरान की शक्ल में, अहदीस की शक्ल में, मैंने और आज आपने मसला सुन लिया ना, तो फायदा कब देगा, जब मैं और आप इसको अपनी अमली जिंदगी में अप्लाई करेंगे, उस पर इम्प्लीमेंट करेंगे ना। वरना तो देखे ना, हम सबके पास हिदायत है लेकिन हर कोई अपनी मर्जी से कुरान के अहकाम को लेता है ना, जो उसके नफ्स को सूट करता है। तो बात नफ्स की नहीं है, वरना तो आप देखे ना, नफ्स की बात होती तो बात अलग है ना, असल बात तो समय ना वाताना की है ना। तो बस अल्लाह ताला मुझे और आपको पाबंद बना दे, जो अहकाम हम सुने हमारे जिंदगी में डिसिप्लिन आ जाए, जिसका नाम तकवा है, और इसी पर अल्लाह ताला हमें अल्हम्दुलिल्लाह साबित कदमी अदा करे। वाखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अपना ख्याल रखिए, इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीक मुलाकात होती है। सुभानकल्लाहुम्मा व बिहमदिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तग़फिरुका व नतूबु इलैक, सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन व अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।